باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہا ازر، سادیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، خزوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نیگت سوال، بحیدہ گگرو، عالیہ اختر، نشاط کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ حنم، فراناز، ثنا افرین، فرزانہ سلود، شاہینہ سریا، صبرا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ قدویائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فیضہ فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شراز، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریا شکوتا، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، ہنا برحج، آسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سیدہ سادیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، ماہلہ کا عابد، امید تفشیش، عروبہ استحسان، نازمہ کلین، رانی شاہین، محجبین خان، بین سجاد، صبا سیدہ، شبانہ مجید، سیدہ ملکہ، مدیحہ اقبال، سائمہ اظہر. جی ایک اور مجھے ذہن میں آ رہا ہے، جو کل کا ری پلے سیشن ہے نا، اس میں جو ہے وہ کیونکہ کل پڑھ تاکہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی، یہ میسج ری پلے سیشن میں جو اسٹوڈینٹس سے لیتے ہیں وہ پلیز دوبارہ سے آج اپنی جو آج کی اٹینڈنس ٹائپ کریں گی اس کے ساتھ جو ہے کل کی اٹینڈنس کی، یا صرف نمبر ٹو ٹائپ کر دیں گے اسے ہمیں پتا ہوگا کہ آپ نے کل کی بھی کلاس لی تھی. ٹھیک ہے، وہ اصل میں پل ٹاک کی وجہ سے جو ہے ہماری بیک اپارٹمنٹ تھی تو وہ اس کو سیو نہیں کر سکی کیونکہ بہت زیادہ کل نیٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا تو اس وجہ سے نہیں ہو سکا تھا. یہ آپ سب کے لیے جو لوگ ریپلے میں سیشن لیتے ہیں. جی اور کیا آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں؟ جو آپ کو ماشاءاللہ کی تھی پریکٹس جو سسٹر عائشہ نے آپ کو لاسٹ ٹائم کروائی تھی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں آپ نہیں کریں، آپ لوگ جو لائیو سیشن لے رہے ہیں نا، لائیو سیشن لے رہے ہیں نا جو ہے نا ریپلے میں، ریپلے میں جو لوگ لیتے ہیں جن کا مس ہو جاتا ہے اچھا تو ان کا یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سسٹر عائشہ، اگر آپ ریڈی ہیں تو میں آپ کے لیے مائک چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ آپ زیادہ ٹائم لے لیں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا پھر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چلے گی. جی جی ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، تو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ پھر اپنی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. آج بھی ہم پریکٹس ہی کا سیشن رکھیں گے تاکہ آپ ان کی پریکٹس اور میں اس کی پھر اصلاح کر سکوں. جی الحمدللہ رب العالمین. سو پلیز مجھے ذرا لاسٹ ویک کی آیات بتا دیجئے تاکہ پھر ہم اسی کو لے کر چلیں. سورہ بنی اسرائیل اینڈ 11 to 20. اوکے ٹھیک ہے، میں لاسٹ ویک کہتی ہوں آپ لوگوں کو کل بھی کلاس ہوگی ہے. ٹھیک 11 to 12. آل رائٹ ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ پھر اسی کو اسٹارٹ کریں گے. اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کی روزانہ پریکٹس بھی ہوتی ہے اور پھر آپ اپنے آن پہ اپنا لیسن ریوائز بھی کرتے ہوں گے خود اپنی ریسائٹیشن کے ساتھ ساتھ بھی، تو یہ ایک اچھی چیز ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام مواقع سے بہت بہترین فائدہ اٹھا سکیں. تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی آیات آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں گے پھر انشاءاللہ انہی آیات کی پھر آپ ریسائٹیشن مائک پر کریں گے. سو سورۃ الاسراء، یہ سورۃ بنی اسرائیل، آیہ نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو جب بھی ریسائٹیشن کریں اپنے منہ کو کھلا رکھیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن جوز موو کریں، کھلیں جب آپ زبر ادا کریں، زیر ادا کریں تو اسی حساب سے پھر آپ کے منہ کی موومنٹ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارا کچھ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات باتیں بس صرف منہ میں ہی رہ جاتی ہیں، آہستہ بات کرنی. ابھی جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ ایک طریقہ ہے، اور اگر میں اسی کو اس طرح سے کہوں کہ جیسے آپ لوگ سب لوگ بات کریں تو اس طرح سے، اب جس طرح میں نے یہ بات ساری کری جو ابھی لاسٹ ون سینٹینس میں نے کہا، تو وہ ایسے تھا جیسے میں نے اپنے منہ کو زیادہ موو نہیں کیا، میرے جوز ذرا اسٹل سے ہو گئے. تلاوت کرتے ہوئے یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں رہے گی، کیونکہ پھر آپ کی حرکات کمپلیٹ نہیں ہے. رائٹ، آپ لوگ سب میرے ساتھ ساتھ ہیں نا؟ ید ید رائٹ، زبر کمپلیٹ کریں، پھر یدعو الانسان بالشر شین رو مشدد ہیں، ٹھیک، اور شین پر آپ ہمز بھی واضح کریں گے. بالشر شر رو کسرہ کے ساتھ میں تو باریک رہے گی. رائٹ، تو انشاءاللہ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے. بالخیر، جب آپ رو کے اوپر سکون عارضی لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ رو کی آواز میں وہ جو توسط کی صفت ہے کہ آواز تھوڑی سی تھوڑا تھوڑا سا ماڈریٹ انداز سے رکتی ہے، جیسے ایک دم نہیں کہ بالخیر، ایسے نہیں، بالخیر تھوڑی سی آواز، اٹ ٹیکس ٹائم. تو پھر سے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا فتح نہیں بلکہ وما پیش کے لیے یاد رکھیں کہ ہونٹوں کو بس صرف یہ ٹارگیٹ کریں کہ میں نے فل سرکل بنانا ہے، ایک پورا او بن جائے چھوٹا سا، کہ میں کہوں انسانو نو. رائٹ، وکان الانسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم رو کو ہیوی اچھے طریقے سے رکھیں گے. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فصلناه تفصيلا. جب ہم کہتے ہیں تف تو فا کو اس کی رخاوا کا بھی ٹائم دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمس بھی. ٹھیک, تفصیلا. پھر اگلی آیت, وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه. اب سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ ساکن حروف شدت رخاوا توسط کے حساب سے اپنی ٹائمنگ رکھتے ہیں. یس, کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے اور کتنوں کو نہیں؟ کیونکہ ادائیگی کرتے ہوئے آپ دیکھیں, اگر یہ بات کا خیال رکھیں گے, آپ کی تلاوت بہت اچھی اور ایک کنٹرولڈ وے میں جاتی ہے. جیسے اگر اب ہم یہاں کہہ رہے ہیں الزمناہ, جتنا آپ میم کو وقت دے رہے ہیں اتنا ہی آپ لام کو بھی دیں گے, کیونکہ دونوں توسط کے حروف ہیں. یس, باقی بھی اسٹوڈینٹس لکھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اگر بات نہیں سمجھ آ رہی اور میں یہ چیز مینشن کر رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آگے چلتے. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اور اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں خوا ساکن آیا, ونخری, تو میں نے خوا کو ہیوی بھی کیا اور میں نے اس کو ٹائم بھی دیا, کیونکہ یہ رخاوا کا حرف ہے, اس کی آواز ٹھہرتے ٹھہرتے رکتی ہے, کمزوری سے اپنے مخرج میں رکتی ہے. وَنُخْرِجُ نُخْرِ رَوْزِ ری, اس کو خوا کی وجہ سے ہیوی نہیں کریں گے. پھر سے انشاءاللہ اس کو ریڈ کرتے ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اقرأ كتابك, كتابك کاف پر ہمس بھی واضح ہونا چاہیے, ایون دو کتا کے اندر بھی ہے, جیسے کتا تا تا تھوڑی سی سافٹنیس ہمس کی وجہ سے آ جاتی ہے. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سو انشاءاللہ یہیں تک رکھیں گے اور اب اسٹوڈینٹس اس طرح سے ریڈ کریں گے کہ آیا 12 ایک اسٹوڈینٹ اور نیکسٹ اسٹوڈینٹ 13 اینڈ 14 ریڈ کریں گے. 11 سے شروع کیا تھا بٹ اس کو انکلوڈ کرتے پھر ایک لیسن یعنی ایک پارٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ ہینڈ ریز کریں تو انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں. جی, سسٹر رضوانہ, آیا نمبر 12.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا اللیل والنہار آیاتین فمحونا آيات الليل وجعلنا وجعلنا آيات النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرپا ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش آپ نے کری. لیٹس سی کہ ان اس آیت میں آپ کیا امپروو کر سکتے ہیں. اوور آل ڈرا کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں کہ اس کو ہیوی کریں. اپنے ہیوی لیٹرز سب بھی کے اوپر آپ نے دھیان رکھنا ہے, جیسے کہ بود ہے یا سواد ہے. فصلنا تو فصو سو سو اس کو موٹا پڑھیں گے تو فصلنا ہو. اسی طریقے سے فبلم مو بسی سی اس طریقے سے پڑھیں گے. ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طرح سے کہتے ہیں. آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسے ون نہا رو آیتیں, رائٹ. سو اس طریقے سے رو کے اوپر تھوڑا سا اور پریکٹس کیجیے. دوسری چیز ٹون بہت اچھی ہے کہ آپ بہت ٹھہر کر اور کوشش کر کے کنٹرول کر کے ریسائٹ کریں, لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کی زبر زیر پیش آپ کی ٹون کی وجہ سے افیکٹ نہ ہو. کہ اگر ہم ایک ٹون اچھی بنا رہے لیکن اگر ہماری زبر زیر پیش ان لائن نہیں ہے تو اس سے بہتر نہیں کہ مطلب اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ ٹون بہتر, بلکہ اس پہ زیادہ فوکس کریں کہ آپ کی حرکات ان لائن ہو. فار ایگزامپل کہ جب ہم کہتے ہیں آ یا تائن آ یا, تو حمزہ کے بعد تو الف مد ہے لیکن پھر یا کے اوپر ایک زبر ہی ہے, تو آ یتین یا یا اس طرح سے آپ ایک ہلکی چھوٹی سی حرکت میں رکھیں. آگے بھی جہاں کہیں آیا والا ورڈ آیا تو وہاں پر آپ نے یا کی زبر کو لمبا کیا, تو اس لمبا کرنے سے آپ نے بچنا ہے, ٹھیک ہے. کسرا کو جب ہم ادا کرتے ہیں, یہ سب بات جتنی میں کہہ رہی ہوں آپ لکھیں, ادر وائز آپ کے ذہن سے نکل جائے گی. کسرا کو آپ نے جتنا بھی کہیں بھی ادا کرنا ہے اس کو ای کی آواز دیں. میر و ابی کم جب آپ نے ریڈ کیا یہاں پر میم میم جو من میں میم اور اس کی کسرا تھی وہ بہت اچھی ادا ہوئی, یعنی بالکل ٹھیک ماشاء اللہ. لیکن باقی جگہوں پر جیسے ولی تعلم ولی لام زیر لی ولی تعلم ولی تعلم رائٹ, وی وڈنٹ سے ولی, تو اس میں ای کی آواز رکھیں. اور آگے بھی عدد سینین سینین یا کسی بھی اور حرکت کو لمبا نہیں کرنا, تو اس چیز سے آپ انشاءاللہ بچنا ہے. پریکٹس کریں اور حرکات کے اوپر, کیونکہ حرکات بہت بنیادی چیز ہے, رائٹ. جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال اگر آپ کا ہو تو انشاءاللہ پوچھ لیجیے گا. نیکسٹ سسٹر رضوانہ نظر آ رہی ہیں, اور اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ مائک نہیں لیتا جو کہ لائن میں ہے تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ پلیز فوراً سے لے لیا کریں. آئی نمبر 13 اینڈ 14.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وکل انسان ارزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا کتابا یلقاہ منشورا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
جزاکم اللہ خیر. گڈ ماشاء اللہ. آپ کے لیے بھی انشاءاللہ جو ہوم ورک ہے وہ انشاءاللہ نوٹ ڈاؤن کریں. را کی تفخیم انکریز کریں, یعنی اس کی ہیوینیس انکریز کریں. تو ای رو ای رو 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 میک اٹ مور ہیوی. اور آگے بھی جہاں کہیں رو آ رہا ہے تو اس کو آپ ہیوی رکھیں گے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ تھوڑا سا حرکات آپ کی بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے, لیکن انشاءاللہ پریکٹس سے آپ ان سب کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں فی عنقی عنو، وی ول سے عنقی عنو، نون کی پیش کو نو کی آواز نہیں دیں گے بلکہ نو، عنقی عنقی، رائٹ، اس طریقے سے آپ اس کو کہیں گے. اور جب ہم کہتے ہیں ونخری تو خوا کو آپ موٹا رکھیں گے بٹ رو کو آپ باریکی رکھیں گے. پھر آگے کتابیں یلقوہ منشورا، یہاں پر بھی آپ یلقوہ قاف کو تھوڑا اور ہیوی کر سکتے ہیں، یعنی یہ ہیوی لیٹرز کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں تو اچھا ہے. نیکسٹ آیا کے اندر اقرا کتابک، کاف کی آواز قاف کی طرح زیادہ لگ رہی تھی، ہیوینیس نہیں تھی اتنی مگر مخرج قاف کا لگ رہا تھا. جیسے آپ ایسے کہیں کتابک بک، تو یہ بک جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں ایسا لگ رہا ہے بائن کاف تھوڑا قاف ہی طرح لگ رہے ہیں، یعنی کاف باریک والا کاف نہیں آ رہا. کتابک بک کا ناٹ کا، یہ قا والی آواز نہیں اس میں آنی چاہیے. تو کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تھوڑا سا اگر آپ، بے شک ہم جب فاسٹ ٹریٹ کرتے ہیں سو ٹھیک ہے وہ الاؤڈ ہے، لیکن اس میں صفات کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے ہیں. جیسے اگر ہم ریڈ کر رہے ہیں، اگر میں یوں ریڈ کروں پیچھے ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اس پیس پہ جب میں ایک ریڈ کروں گی تو میں نے بہت ساری چیزیں مس کری، جیسے کہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ، تو جہاں ادغام ہونا ہے وہ بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا، کوئی ساکن حرف ہے رخاوہ شدت توسط کے حساب سے ان میں بھی کچھ کمی آ جائے گی، سب تھوڑا سا ان چیزوں کا دھیان رکھیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ اگر صفات کو فوکس رکھیں گے تو آپ بہت جلدی انشاءاللہ امپروو کر سکتے ہیں، میں امپروو ان دی سینس کہ آپ کی تلاوت خوبصورت ہو سکتی ہے. نیکسٹ سسٹر آئی نمبر 12.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیہ وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. جزاک اللہ خیر.
جی وإياكِ خير، الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ نے امپروو کرنا ہے. پہلی چیز مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے لاسٹ کلاس مینشن کی تھی کہ نہیں، آئی ڈونٹ ریمبر کہ یہ آپ ہی تھے یا کوئی اور اسٹوڈنٹ تھا، لیکن یہ چیز کہ کسی بھی حرف پر ایکسیسو اسٹریس نہیں دینا. جب اگر اب دیکھیں میں اگر آپ سے بھی بات کر رہی ہوں، جب ہم اردو میں تھوڑا سا میں اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں تاکہ پھر بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے، ایک نارمل انداز سے میں بات کر رہی ہوں. اگر میں اب آپ سے جو بات کروں گی ناؤ دا نیکسٹ سینٹینس، جی تو اف آئی سے لائک اب میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ والا جو طرز اب میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں کیا ہے کہ ایک آپ کو نہیں فیل ہوتا جیسے میری آواز کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، اس کی جو پریشر ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یس آپ کو فیل ہوا یہ میرے نارمل بات کرنے میں اور میرے اس طریقے سے بات کرنے میں کوئی ڈفرنس؟ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ جب آپ نارملی اردو میں جیسے سلام کیا آپ نے وہ تو بالکل نارمل کیا، یعنی آپ کی عام بول چال میں ایسے نہیں، جبکہ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے یہ طریقہ بات کرنے کا، لیکن یہ کہ آپ کر سکتی ہیں. تو اپنی اس تجویز میں بھی ریلیکسلی کسی بھی حرف کو اوور اسٹریس نہیں کرنا. اب اگر ہم کہہ رہے ہیں وجعلنا اللیل والنہار آیتین، سمپل، اف آئی سے ٹو دس کہ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، تو میں نے کیا کیا، میں نے لام یا کچھ لیٹرز پر میں نے سٹریس کیا اور اپنی آواز کو اندر سے پش کر کے باہر نکالا، اس سے پھر آواز ایک اسموتھ ٹون میں نہیں آ رہی، پھر آپ کی جو صفات بھی ہے نا وہ بالکل ہی جیسے آپ کہہ لیں کہ ذرا مکس اپ ہو جاتی ہیں، اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، رائٹ؟ تو اس لیے ریلیکسلی بالکل اب دیکھیں کہ آپ آبزرو کریں کہ کیا میں لام کے مخرج کو زور سے دباتی ہوں، تو مجھے نہیں زور سے دبانا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کنٹرول کیجئے، جیسے آپ کہتے ہیں فمحونا فما حونا، وی وڈنٹ سے فما، ما مین کو زیادہ پریس نہیں کریں گے. سو ویل دس از ون تھنگ. دوسری چیز یہ فلن، فلن بہت کی آواز دال جیسی نہیں ہونی چاہیے، زبان کی سائڈ کو اس کے سامنے کے داڑوں سے لگانا ہے اور پش کریں اپنی زبان کو. فلم فلم، رائٹ؟ وی وڈنٹ سے فلم فب، با 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 از اے ساؤنڈ آف دال، جسٹ کہ آپ دال کو ہیوی کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ باقی سب لوگوں کے لیے بھی ہے کیونکہ بہت کی ادائیگی بڑی مشکل سے صحیح نکلتی ہے لیکن پریکٹس چاہیے اس کے لیے، تو اس لیے بہت کی آواز کے اوپر بھی دھیان رکھیے. اینڈ پھر اسی وجہ سے تھوڑے سے ہیوی لیٹرز کی وجہ سے دوسرے لیٹرز بھی ہیوی ہو رہے تھے، ان میں بھی آپ نے انشاءاللہ کنٹرول میں ہی رکھنا ہے. سو ابھی آئی تھنک آپ کے لیے یہ ہوم ورک سب سے پہلے ہے کہ آپ نے اسٹریس کر کے ریسائٹیشن نہیں کرنی، ریلیکسلی ریسائٹیشن کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ابھی اس میں اگر کوئی سوال یا کوئی چیز یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سو جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن جزا. نیکسٹ سسٹر امبر، 13 اینڈ 14 آیا.
السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل انسان الزمناہ طائرہ الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامہ يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بيوم بنفسك اليوم عليك حصيبا.
ماشاء اللہ اچھا ہے کہ آپ اٹمپٹ کر رہے ہیں، میک شیور کہ آپ ایسے ہی اٹمپٹ کرتے رہیں. جو چیز ایز اے ہوم ورک میں دے رہی ہوں وہ حرکات ہیں، کیونکہ یہ ٹھیک ہوں گی تو ہم آگے اگلے اسٹیپ پہ پہنچیں گے. جو آپ کی حرکات ہیں یعنی زبر زیر پیش، تو ان کی آواز ابھی تھوڑی کہیں لمبی ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر ایک آپ کی اسموتھ آواز بھی نہیں رہتی. پھر جب ہم ایک ٹون میں ریڈ کرتے ہیں، اگر آپ سے کوئی خاص ٹون نہیں بھی بنائی جاتی تو آپ کوشش کریں ایک سانس میں اور آواز کا تسلسل رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اگر میں اس کو ریڈ کروں گی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس میں میں نے کوئی بہت زیادہ ٹون تو نہیں ڈالی، لیکن یہ کہ آپ کہہ لیں کہ میں نے بڑے سمپل سیدھے انداز سے اس کو صرف ریڈ کیا ہے ایک سانس میں، ایسے کہ میری ایک آواز کمپلیٹ ہو تو میری دوسری ساؤنڈ لیٹر کی فوراً اس کے بعد آ جائے. اگر اسی کو میں اس طرح ریڈ کروں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اس میں میں کیا کر رہی ہوں، صرف اور صرف حرکات کو لمبا کر رہی ہوں اور اس سے پھر یہ اتنا ڈفرنس آپ کی تلاوت میں آ جاتا ہے، ٹھیک؟ تو اپنی آواز میں حرکات دیکھیے. وکل لام کی اوپر ایک زبر ہے، اس کو ایک زبر رکھیے. وکل انسان، وی وڈنٹ سے وکل انسان، نو، وکل انسان الزمناہ، اب نا ہو ہا کو زیادہ لمبا کرنا دیٹ از آلسو ناٹ رائٹ. تو کیا کریں گے, الزمناہ طائرہ, جلدی ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا. سو یہ چیز حرکات کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑا ہیوی لیٹرز اینڈ سافٹ لیٹرز کا بھی ایک مطلب وہ بھی ایک میجر بات ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کی حرکات آتی ہیں. کہ ان کو ایک حرکت میں ایک حرکت اتنی رہے جتنی کہ اس کا حق ہے, حرف مد اتنا رہے جتنا اس کا حق ہے. رائٹ, سو اس کی پریکٹس کیجیے. ابھی میں اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی ہوم ورک نہیں دے رہی ہوں. سو نیکسٹ سسٹر ایس ایس 06, آپ ان شاء اللہ نمبر 12 ریڈ کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
گڈ ماشاء اللہ. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے یاد نہیں ہے آئی ڈیز کے ساتھ میں سارے میرے آپ کے ساتھ ایک ہی کلاس ہوتی ہے بیچ میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لاسٹ والی ریسائٹیشن جو میں نے سنی تھی اس سے آج کی ریسائٹیشن بہت بہتر ہے. باقی لوگ بھی اگر ان کو یاد ہو تو آپ بھی اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آج کی ریسائٹیشن میں جو چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے, ایک تو را کی ہیوینس امپروو کر سکتی ہیں جس تھوڑا سا باریک ہو جاتا ہے. نہارا را نہیں بلکہ را, نہارا نہا, ہاں اپنی جگہ باریک رہے گا لیکن آپ اس کو موٹا نہیں کریں گے بلکہ را کو آپ ہیوی کریں گے. ایون دو کہ کچھ جگہوں پہ آپ نے را کو ہیوی کیا, جیسے وجعل نہ آیتن نہا ہو, یہاں اسٹاپ کیا تو اس میں کچھ ہیوینس تھی, مگر اسٹل آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں. دوسری چیز, آپ کے جو حرف مد ہیں ان کا خیال رکھیں. جب آپ فمحونا کہتے ہیں تو تلاوت کرتے ہوئے یہ مد متصل ہے, تو آپ اس کو کم از کم چار حرکات رکھیں گے تو اس کو لمبا کریں گے. ابھی تھوڑی سی شارٹ تھی آپ کی. اور جب وجعلنا آیتن نہار والی پڑی تو وجعلنا والی جو مد متصل تھی وہ بالکل شارٹ تھی, یعنی کہ کافی زیادہ وجہ سے وجعلنا آیتن, تو یہ کافی زیادہ کم ہو گئی, تو اس کو آپ چار حرکات کے مطابق رکھیں. اور اس کے بعد آگے جب اگر ہم دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں گی کہ فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں فضلم مربکم, مر و یہاں نون کی ذرا بھی آواز نہیں آنی چاہیے ادغام کرتے ہوئے, کیونکہ یہ ادغام کامل ہے, مکمل طور پر نون را میں مکس ہو جائے گا. اینڈ اس کے آگے بھی آپ نے جب ریڈ کیا شیئن فصلنا تو یہاں پر تو آپ کو اخفا کرنا تھا, یہاں پہ آپ نے اس کا اظہار کیا اور پھر آپ جلدی سے گزر دیں. تو جیسے شیئن فصلناہ انف, اس طریقے سے, تو اس کو بھی دیکھ لیں. اور جب آپ کہتے ہیں تفصیل تو فا ساکنہ کو وقت دیجیے, کافی آپ فاسٹ اس پہ سے گزر گئے تو ایسے تھا جیسے تفصیلا. تو جب ہم کہتے ہیں تفصیلا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فا کو آپ نے ہمس اور رخاوا کا وقت نہیں دیا, بس صرف ایک پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے فا ہے, بس کا حق نہیں ادا ہوا. تو یہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں تھیں, انشاءاللہ ان کی پریکٹس کیجیے. نیکسٹ سسٹر اے ایف 31 آئی نمبر 13 and 14.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
جزاك الله خير.
جی جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا گڈ ماشاء اللہ. میں اچھی بات ہوگی کہ آپ لوگ اٹیمپٹ کرتے اور اٹیمپٹ کرنا چاہیے ہے رائٹ. اچھا آگے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کیا آپ نے امپروو کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. سو پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ ریسائٹ کرتے ہیں تو وہی حرکات لمبی حرکات چھوٹی نہیں ہو جائیں. الزم نہ ہو ہے تو نہ نون زب نون کھڑی زبر نہ ہی ہونی چاہیے. الزم نہ ہو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ ذرا بھی کمی اس میں نہیں آنی چاہیے. تو کہیں بھی اگر آپ ریسائٹ کر سکتے کہتے ہیں کہ یوم القیامت کتابا کتابا تو یہ کتاب با اس طرح نہیں کتابا با پراپر آپ جیسے وقف کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح سے آپ کریں گے ٹھیک ہے. تو لہذا حرکات کو کنٹرول کیجئے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تھوڑا سا اپنے لیٹرز میں ہیوینیس کو کم رکھیں جہاں پہ ہیوینیس نہیں ہونی چاہیے. یہ دو ہی چیزیں جو میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی کچھ مسٹیکس اس میں کافی ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو دھیان رکھیں. جیسے ہا سیبا ہا ہا نہیں کہیں گے کفا یا ان میں سے کسی کو بھی ہم ہیوی نہیں کریں گے تو اس کا دھیان رکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. رائٹ رائٹ. سو نیکسٹ اسٹے ان شاء اللہ آپ بھی مائی فیئر.
میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار آیت النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. جزاكم الله خير.
جی جزاکم اللہ خیر. گڈ ماشاء اللہ. آپ کی حرکات میں آئی ووڈ سے کہ جو زبر زیر پیش ہے وہ کسی حد تک بہتر ہیں کہ ایکسیسو لمبی نہیں ہو رہی. اور یہ سب کے لیے ایڈوائس ہے کہ زیر کو ای کی آواز دیں پیش کو او کی ساؤنڈ دیں یہ تبھی کمپلیٹ ان کی صحیح آواز بنتی ہے ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ ہیوینیس ون نہا را را اسی طرح سے مبصرتن را رائٹ ربکم تو یہ تھوڑا سا ان لیٹرز کا دھیان رکھیں. اینڈ ہیوی لیٹرز میں ساکن حروف کو ان کی صفات کے مطابق وقت دیتی جائیے ٹھیک ہے. سو کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ کی تلاوت میں انکمپلیٹ کچھ رہے گا. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ ولی تعلم تا تا توسط کے حساب سے تھوڑی سی آواز پھر السینین والحساب وال تھوڑا سا آپ نارمل یعنی کہ اس کی آواز نیچرلی ٹھہرتے ٹھہرتے رکتی ہے. سو آئی ہوپ یہ بات سب کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا ٹارگیٹ کریں. اور ایک جنرلی ایک اور بات بھی کہ کلکلا کی بھی مسٹیک میں نے دیکھی کہ کافی جگہ تھی میں نے مینشن نہیں کی زیادہ. یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا موب موب سوئی ہوتا ہے موب اس طرح سے ول حساب ب کائنڈ آف ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے ہے. اور ورنہ یہ دبا دبا سے جیسے والحساب حساب سو اٹس ویری گیو سپریس ہو گئی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل کلا کا بھی دھیان رکھیں گے سب لوگ ادائیگی کرتے ہوئے. ایک قاف کے اوپر بھی جیسے کلیئر ہونی چاہیے. آپ نے پوچھا تھا کہ دو حرکات کے کیسے آئیڈیا لیں. اٹ از جسٹ لائک کہ آپ کو حرکت ایک حرکت کا آئیڈیا ہوگا نا, جیسے با زبر با با, تو اسی کو آپ ڈبل کر لیں با با رائٹ. اینڈ دیتے ہیں یہ آئیڈیا کہ آپ کی ون فنگر ایک ٹائم میں کلوز ہو جائے ایک نارمل اسپیڈ سے. اور تو جب ایک فنگر کلوز ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک مد جو ہے وہ ادا کر دی حرف مد. سو دس از سم تھنگ لائک دس. لیکن آئی وڈ سے کہ خود زیادہ اگر زبر کو دیکھ کے پھر آئیڈیا رکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے کہ جیسے اگر ہم کہتے ہیں نا کہ رو زبر رو اینڈ دین حرف مد رو رو, یہ دو حرکات ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے اندازہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. سو ریمبر جتنا آپ سنیں گے جتنا آپ ریڈ کریں گے اتنا ہی آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہوتا جائے گا. آپ دیکھیں کوئی نئی چیز آپ لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, شروع میں بڑا دیکھ دیکھ کے استعمال کرتے ہیں کہ ہر ایک چیز آپ نوٹ بک میں سے جو اس کے ساتھ میں ملی ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن میں سے اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیسے کرنا ہے. تو دا سیم گوز فار دس ایز ویل کہ شروع میں جب نہیں آتا تو بہت کوشس اور بہت نروس اور بہت دھیان سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جتنا آپ اس کو زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ اس میں پروفیشنل ہو جائیں گے رائٹ. سو لہٰذا وہی بات ساری آ کے رکتی ہے کہ جتنا آپ نے گین کرنا ہے آپ اسی حساب سے ٹائم لگائیں ان شاء اللہ. سو جزاک کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہت زبردست سیشن رہا ہے الحمدللہ. جی جس وقت ابھی جیسے سٹریچر ساتھ بتا بھی رہے تھے نا آپ کو کہ آپ کی مسٹیک اور جو لوگ ساتھ سن رہے تھے وہ بھی ضرور دیکھا کریں کہ میری بھی وہی تو نہیں ہے مسٹیک ساتھ میں, تو وہ لازمن پلیز اپنے پاس لکھ لیا کریں. بار بار آپ کو کہتی ہوں کیونکہ جس وقت اس وقت استاد کے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہر وقت ان کے پاس لکھی ہوئی ہوں, یہاں یہ اللہ تعالیٰ اس پر ڈالتے ہیں نا, تو لازمن آپ نوٹ ڈاؤن کریں. اور سب سے زیادہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پریکٹس 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 چاہے, کیونکہ ہم لوگ بھی سارے ہم لوگ سیکھتے ہیں جب تک انسان قبر میں نہیں پہنچ جاتا اس وقت طالب علم کی حالت میں رہتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے نا. تو تجوید جو ایسی ہے یہ ایسی ہے کہ اس کو جتنا بھی سیکھیں گے اتنا زیادہ اس میں گہرائی میں جب کریں گے لگے گا کچھ نہیں آتا نا, تو اس کے لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بیسک چیزیں جو ابھی آپ کو بتایا جیسے کلکلہ کا بتایا ہے, پھر مد کا بتایا ہے, پھر اس کے علاوہ مد اصلی جو ہے دو حرکات کے برابر لمبا کرنا اس کو چھوٹا کرنا, اس کی سب سے زیادہ جو مین ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس پریکٹس پریکٹس. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی تفسیر سورہ بنی اسرائیل, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ون اے اور بی پارٹ ابھی کریں گے 23 سے 35 ون آور 45 منٹس کی ہے. پھر ان شاء اللہ اس کے بعد تھوڑا سا ریکیپ, پھر بریک, پھر بریک کے بعد دوبارہ ہم جو ہے سی پارٹ جو ہے
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 143 آیت نمبر 23 سے 35 سورۃ بنی اسرائیل. لیسن نمبر 143 آیت نمبر 23 to 35 سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء. لفظ ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وقدا ربک اور فیصلہ کر چکا تیرا رب. اللہ تعبدو یہ کہ نہ عبادت کرو تم
اللہ
مگر اسی کی. وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو
اما
یبلغن اگر پہنچ جائیں ان دقل کی برا تیرے سامنے بڑھاپے کو احدہما ایک ان میں سے اوکلاہما یا وہ دونوں فلا تقل لہما بس نہ کہو ان کو اف ولا تنہرہما اور نہ جھڑکو ان کو وقل لہما اور کہہ دو ان سے قولاً کریما بات تعظیم کی یا بات نرمی سے وحفظ لہما اور جھکا دو ان دونوں کے لیے جناح الذل کندھے عاجزی سے یا کندھے عاجزی کے من الرحمہ رحمت سے وقل رب ارحمہما اور کہہ دو کہ میرے رب رحم فرما دونوں پر کما ربیانی صغیرہ جیسے ان دونوں نے پرورش کیا مجھ کو بچپن میں ربکم عالم پروردگار تمہارا خوب واقف ہے بما فی نفوسکم اس چیز سے جو تمہارے دلوں میں ہے ان تکونو صالحین اگر ہو تم نیک فإنه كان للأوابين غفورا پس تحقیق وہ ہے رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا وآتِ ذی القربى اور دو قرابت والوں کو حق اس کا والمسکین اور محتاج کو وابن السبیل اور مسافر کو یعنی راستوں کا بیٹا مسافر ولا تبذر تبذیرا اور نہ خرچ کرو بیجا خرچ کرنا ان المبذرین بے شک بیجا خرچ کرنے والے کانو اخوان الشیاطین ہیں شیطان کے بھائی وکان الشیطان لربہ کفورا اپنے پروردگار کا بڑا نہ شکرا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ اور اگر تو اعراض کرے یعنی منہ پھیرے عنہم ابتغاء ان سے انتظار میں رحمت من ربک اپنے پروردگار کی رحمت مطلب یہ کہ اپنے پروردگار کی رحمت کا انتظار کرو یعنی اچھے دنوں کا انتظار کرو کہ تمہارے پاس مال آ جائے ترجوہا جس کی تجھے امید ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو کہہ دو ان سے بات آسانی والی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ اور مت اپنے ہاتھ کو رکھو مغلولہ بندھا ہوا الى عنقک اپنی گردن کی طرف ولا تبسطھا اور مت کھول دے اس کو کل البسط پوری طرح کھولنا فتقعدا پھر تو بیٹھا رہے گا ملومم محصورا ملامت زدہ تھکا ہوا ان ربک بے شک پروردگار تیرا یبسط الرزق فراخ کر دیتا ہے روزی کو لمن یشاء ویقدر جس کی چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا بے شک وہ ہے اپنے بندوں سے باخبر اور دیکھنے والا ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو خشیت املاق مفلسی کے ڈر سے نحن نرزقہم ہم رزق دیتے ہیں ان کو وإياكم اور تم کو بھی ان قتلہم بے شک قتل ان کا کان خطئاً کبیرا ہے گناہ بہت بڑا ولا تقربوا الزنا اور نہ قریب جاؤ زنا کے انہ کان فاحشا بے شک ہے وہ بے حیائی وساء سبیلا اور برا ہے راستہ ولا تقتلوا النفس التي اور نہ قتل کرو کسی جاندار کو التي حرم الله جس کو حرام کیا اللہ نے الا بالحق مگر حق کے ساتھ ومن قتل مظلوما اور جو کوئی مارا گیا مظلوم بنا کر فقد جعلنا پس تحقیق ہم نے کر دیا ہے لیولیہی سلطانا اس کے وارث کو با اختیار فلا یسرف پس نہ وہ زیادتی کرے فی القتلی قتل میں انہ کان منصورا یقیناً وہ ہے مدد دیا گیا ولا تقربوا مال الیتیمی اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے الا باللتی مگر ایسے طریقے سے کہ ہی احسن وہ بہت بہتر ہو حتی یہاں تک کہ یبلغ اشدہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور پورا کرو عہد کو ان العہد بے شک عہد کان مسئولا ہے پوچھا جانے والا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو پیمانہ اذا کل تم جب ناپ کرو تم وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور وزن کرو سیدھی ترازو سے ذَلِكَ خَيْرٌ یہ بہتر ہے وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور سب سے اچھا ہے انجام کے اعتبار سے بس جی ایک ایک قائد جو ہے نا اس کی ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی کہ بنی اسرائیل سورت ایسے لگتا ہے مجھے جیسے کانسنٹریٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو جوس اتنے بڑے ڈبے میں آتا ہے نا لیکن فروزن کنسنٹریٹس ملتے ہیں تو وہ ایک چھوٹے سے جار سے آپ دو تین جگ بنا لیتے ہیں. بالکل مجھے صورت بنی اسرائیل کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت کو اس میں جمع کر دی ہے اور اس کے اندر باقی عمل کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو چلیے تلاوت سنتے ہیں.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
بسم الله من الشيطان الرجيم. وكذا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اور حکم فرمایا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو سوائے اس کے کسی کی. وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسے کیا کرنا ہے معاملہ؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی تو کیا کرو؟ فلا تقل لہما اف تو ان کو اف تک مت کہو. اور کیا نہ کرو؟ ولا تنہرہما اور ان کو جھڑکو نہیں. اور وقل لہما قولا کریما اور ان سے بڑی تعظیم کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو. اور کیا کرنا ہے؟ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ
اور جھکا دو ان کے لیے تواضع اور انکساری کے پر رحمت اور محبت سے. وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بڑی پیار اور محبت سے پالا. بعض دفعہ انسان پوری محبتوں کے باوجود ان کے ساتھ اس طریقے سے اظہار نہیں کر پاتا, یا پھر بعض اوقات موقع نہیں ملتا, ماں باپ بات نہیں سمجھ پاتے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, اولاد نیک ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ایسی اولاد کے دل کا بوجھ دور کرنے کے لیے اگلی آیت میں فرمایا, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اگر تم نیک کردار ہوگے تو اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا مہربان ہے. بہت ہی خوبصورت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق دلواتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کے حقوق پہ بات کی. آیت کا آغاز ہے وقضا. قضا کا لفظ جو ہے یہ فیصلے کے لیے آتا ہے, گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بتاتا ہے کس عدالت میں یہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں. یہ فیصلے ضمیر کی عدالت میں نافذ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو قوانین دیے ہیں, دنیا کی کچھ عدالت ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان کو پکڑ نہ سکے جو لوگ ان قوانین کو نہیں نبھاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ایسی عدالت ڈال دی جس کو ضمیر کہتے ہیں, اور اس کے اندر ہر بندے کو ٹوک پڑتی ہے. اور وہ کیا ہے ٹوک؟ کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرو کہ دنیا کا کوئی بھی پکڑنے والا نہ ہو تو تمہیں اس وقت بھی پتا چل جائے کہ واقعی تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کو ہم سے کیا چاہیے, سمجھ ہی نہیں آتی. مولوی کچھ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے کچھ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے دل میں رکھا ہے, اپنے دلوں سے پوچھو. استفتح قلبک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ عام فہم بات کے جواب میں یہی کہا کرتے تھے, کیا؟ کہ اپنے دل سے پوچھو. ولو افتوک, چاہے کہ لوگ تمہیں فیصلہ دے دیں. تو لہذا اس پورے حکم کو اب آپ نے کسی بھی عدالت سے ملنے والے کسی فرمان اور حکم کے طور پہ سننا ہے, اس لیے کہ دنیا کی عدالتوں کے ڈر سے تو لوگ سپیڈ بھی ٹھیک کر لیتے ہیں, سیٹ بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں, لیکن بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑے جاتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو ہم سمجھنے والے بن جائیں. دوسری بات کہی گئی کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی. عبادت کیا ہوتی ہے؟ بندہ اپنا سب کچھ رب کو سمجھ لے, سب سے کٹ کر رب کے ساتھ جڑنا, یہ ہے عبودیت. قتل ارباب و خلع الاسباب. سارے ارباب رب کی جمع ہے ارباب. دوسرے سارے رب جو ہیں ان کو چھوڑ دو, اور اسباب یعنی تعلقات رشتہ داریوں کو خلع الگ کر دو. کیا پتہ چلا کہ سب کو جب چھوڑتے ہیں, کس طرح چھوڑنا ہے؟ بندگی کے ناطے سے چھوڑنا ہے, یہ نہیں کہ سب کو ہم نے انسانی معاملات اور حقوق کے معاملے میں چھوڑ دینا ہے. صرف اللہ پہ نظریں لگانے کو عبادت کہتے ہیں. انسانوں کی ایک عادت رہی کہ جس سے کوئی فائدہ دیکھا اس کی طرف چل پڑے, معروبیت کا شکار ہو گئے, روپ میں آ گئے. کوئی مال سے معروب دکھتا ہے تو کوئی طاقت سے, کوئی لوگوں سے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے جملے ہم بولتے اور سنتے ہیں. پرستار کا لفظ تو آپ نے بھی سنا ہوگا, فلاں اس کے پرستار ہیں. ذرا لکھیں اس کو, کیا روٹ نکلتا ہے اس کا؟ پرستش. آج لوگ فلمی اداکاروں کے پرستار بن گئے, ان کی پرستش کرنے والے. ورشپرز ہوتا ہے اس کا انگلش میں معنی. کتنا عام لفظ ہے یہ ہمارے فلموں میں اور ڈراموں میں اور آرٹیکلز میں اور جو فلمی اخبار چھپتا ہے, کیا آپ کے پرستار. پھر کہتے ہیں توحید پہ چوٹ نہ پڑے, پھر کہتے ہیں بہت اچھا عقیدہ ہمارا, سب کچھ پتا چل گیا. اور آج کتنی ہی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی غلام بن چکی ہیں ان کی ہر جائز اور ناجائز مان کر. اور آج کتنی ہی بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو خدا بنا لیا ہے ان کے نام لے لے کر غلط کام کرنے والوں کی طرح. اور کتنی ہی بہوئیں ہیں جنہوں نے اپنے سسرالوں کو اپنا رب بنا لیا ہے. اور اللہ کا تو ایک ہی فیصلہ تھا کہ اللہ تعبد الا ایا, جس کی ہر بات مانیں گے وہ خود ہی رب بن جائے گا, جس کی نہ ٹھیک بھی ٹھیک لگے وہی تو رب بن جاتا ہے. ہر بندہ اس کے ناطے سے اپنی توحید کو چیک کر سکتا ہے کہ کیا واقعی والذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیفیت میرے اندر ہے. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کو اللہ سے شدید محبت ہو اور پھر بھی دکھ میں اس کو کوئی دوسرا یاد آ جائے, سکھ میں کسی اور کی طرف نظریں چلی جائیں, غموں میں رب سے دور ہونے لگیں ڈپریشن میں جا کر, خوشیوں میں جانے لگیں اس سے دور ہو کے سرکشی کی صورت میں, اور غموں کی صورت میں اس سے دور جائیں گھبراہٹ کی صورت میں. یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے کہ عام حالات میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں پتا چلتا. جیسے جسم کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے نا ہمارے, عام حالات میں نہیں پتا چلتا. ہاں بہت بخار ہوگا تو ٹیمپریچر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ تو 106 تک پہنچنے والا ہے. اور یا پھر بالکل ہی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے. اسی طرح ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو بندگی کا ہونا چاہیے وہ عام حالات میں نہیں پتا چلتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی دکھ ڈالتے ہیں کبھی سکھ ڈالتے ہیں, اور ایسے ہی وقتوں میں ہم عموماً پھسل جاتے ہیں. تو لہذا اللہ تعبدوا الا ایاہ, اس کا تعلق ہر لمحے پہ. ہم تو بات بات پہ کہتے ہیں فلاں پہ مر مٹیں گے, اس کی زلفوں پہ مرنے ہیں ہم نے. فلموں اور گانوں میں تو سارا شرک سکھایا جاتا ہے, تیرے نام سے جیتے ہیں تیرے نام سے مرتے ہیں. کیا یہ الا ایاہ ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور بات ہے اور الا ایاہ کرنا بالکل اور بات ہے. لوگ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی بھی چاہتے ہیں. اللہ کو ایسے لوگ بالکل نہیں پسند. وہ کہتے ہیں جاؤ تم یا باقی حصہ بھی اس کو دے دو, جان دی اس نے ہم دوسروں پہ دیتے پھرتے ہیں. اس لیے آج ہم اس آیت کی روشنی میں ضرور اپنا چیک کریں گے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عبدیت اور بندگی والا تعلق ہے بھی کہ نہیں. اور اس کے بعد پھر انسانوں کے حقوق کی بات شروع ہوتی ہے, اور انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلی بات ماں باپ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, والدین کے ساتھ احسان کرو. کیوں؟ اس لیے کہ والدین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تمہیں لانے کا ایک قسم کا کریڈٹ لیا. بچہ آتا تو دنیا میں اللہ ہی کے حکم سے ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا حق نہیں رکھتا. اس لیے ماں باپ کا نام پہلے لے لیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے, ورنہ وہ ہمیں کبھی بھی اس بات کا حکم نہ دیتا کہ تم اپنے ماں باپ کے اوپر احسان کرو. اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنے ہی حقوق نہیں سکھائے ماں باپ کے بھی سکھائے. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے حقوق جانیں تو پہلے اللہ تعبد الا ایاہ, پہلے ان کو اللہ کے سکھائیں. اللہ نے جب انصاف کیا تو آپ کیوں اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ بچوں کو خوب بگاڑ دیتے ہیں, اور آپ کے آگے جب بولتے ہیں تو پھر آپ کو اصل میں غصہ آتا ہے. اللہ کے نافرمان بنے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی اتنے نہیں بگڑے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے پڑھ لیں گے نمازیں ابھی بڑے ہوں گے تو ابھی تو بہت کام ہے. جس دن بچہ ماں کے سامنے بولتا ہے تو پھر ماں کہتی ہے کہ واقعی آپ چلنا چاہیے کسی درس میں اس کو لے کر, اور جاتے ہی وہاں میسج دے دیتے ہیں کہ ذرا پلیز آج ماں باپ کے حقوق کی بات بتائیے. یہ ہے ظلم کی حد. اللہ نے تو کہا نہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, حق نہیں احسان. اور احسان پیچھے تفصیل سے کر چکے ہیں سورۃ نحل میں, اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ, حق سے زیادہ دینا. ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا اور حج کیا, اور آ کے صحابی سے پوچھا کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا. ماں کا کہا تو نے تو ابھی اس کے ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا. حق سے زیادہ دینا ہے. اور اس احسان کی عملی صورتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. مثلا سب سے پہلا احسان کیا ہوگا کہ ان کی شکر گزاری رکھنا دل میں, شکر گزار ہوں اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ تو دیے، بس یہ وہ بیج ہے جو دل میں ڈل گیا تو رویوں میں بھی احسان آئے گا، زبان پہ بھی احسان آئے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ٹون ہر چیز ان کے لیے بدلتی جائے گی. اور اگر یہ احسان نہیں ہوگا نا تو پھر اس کے بعد آپ جو مرضی کہتے کرتے رہیں وہ بات نہیں بنے گی. پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کی دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیقت میں عاجز محسوس کریں، اپنے وجود کو ان کی وجہ سے ہونا سمجھیں. کیونکہ جب ہم یہ سوچیں گے تو ان شاء اللہ تعالی ہمارا پھر معاملہ ان کے ساتھ بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کی تیسری صورت کیا ہے کہ بچپن میں جو انہوں نے ہم پہ محنت کی اس کو بھولا نہ جائے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ماں باپ نے اگر بچپن میں کچھ غلطی کر بھی دی ہماری پرورش میں تو ان کو تانے نہ دیں. دیکھیے کہ ہر ایک کو متقی اور نیک ماں باپ نہیں ملتے، چوروں کے بھی بچے ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے آگے بچے کا عمل رویہ کیسا ہونا چاہیے عاجزی والا ہونا چاہیے. اگلی آیتیں اس کا بہترین ثبوت ہے کہ تم ان کے ساتھ کتنا پیارا معاملہ کرو کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے. اب مسئلہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بندے کا تعلق مختلف حالات میں مختلف طرح کا ہوتا ہے، ہم آگے بات کریں گے. پہلے اگر احسان کے نقطے جمع کر لیں تو صرف کوڈ ورڈز لکھ لیں تاکہ پھر ایک چیک لسٹ بن جائے کہ کیا واقعی میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق احسان والا ہے، کیا میں واقعی ان کی شکر گزار ہوں، کیا واقعی میرے دل میں ماں باپ کی طرف سے عاجزی آتی ہے، کیا میں اپنے وجود کو ان کا مرہون منت سمجھتی ہوں. پھر احسان کی اگلی قسم ہے کہ شکوے شکایت سے پرہیز کی جائے. بعض دفعہ نہیں انہوں نے آپ کو ٹھیک پالا، نہیں کی تربیت، نہیں آپ کو بچپن میں قرآن پڑھایا، تو اب آپ پڑھ گئے ہیں تو اب آپ ان کے آگے جج بن جائیں ان کے اوپر. کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم اپنے ماں باپ کی تربیت کرو، یہ یاد رکھیے گا. بعض اولادیں جب تھوڑی سی دین میں آتی ہیں نا تو ان کی ٹون ہی بدل جاتی ہے ماں باپ کے لیے، یہ علم کا تکبر ہوتا ہے. مت چھڑکے ان کو، اللہ نے منع کیا. اگر انہوں نے آپ میں کوئی کمی کی ہے تو کریں، کوئی بات نہیں، آپ کمپنسیٹ کریں. بعض لوگ مرتے دم تک اپنے ماں باپ کو نہیں بخشتے، ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا. خاص طور پہ جب دین کی طرف آتے ہیں اور ماں باپ بےچارے سیدھے سادھے تھے یا خود بھی نہیں سمجھے ہوئے تھے تو پھر کہتے ہیں بس ہمارے ساتھ تو ظلم کیا. بعض لوگوں کو بچپن میں کام میں لگا دیتے ہیں ماں باپ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو شروع سے ہمیں کمانے پہ لگا دیا. تو شکوہ شکایت سے پرہیز کریں. کبھی آپ کو لگے بھی نا کہ دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت آپ کے ساتھ ذرا تھوڑی ماں باپ کی کمی ہے تعلق میں، تو کوئی بات نہیں، شکوے نہ کریں. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا کردار یاد رکھ لیں. پھر اسی طرح والدین کو خوش رکھنا، یہ بھی ایک احسان کی صورت ہے. بعض دفعہ ہم ان کی ساری بیسک نیڈز پوری کر دیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی ایک چیز ہمارے پاس اور بھی ہے، اور وہ کہ خوشی. ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں ہر لحاظ سے جو بھی کر سکے. ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر سے یہ روایت آئی کہ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. یہاں ماں کا لفظ نہیں ہے کیونکہ باپ بہت کم ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب ہوتے ہیں تو کسی وجہ سے ہوتے ہیں. اور مائیں تو چھوٹی چھوٹی بات بھی کرتی ہیں، تمہیں دودھ نہیں بخشنا، ہاں تمہیں معاف نہیں کرنا. تو ماں کا درجہ اپنی جگہ، لیکن ماں اور باپ دونوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے تحمل سے، برداشت سے. آپ دیکھیے کہ یہ ہر وقت تھوڑی رہیں گے ہمارے پاس، عجیب تعلق ہے یہ، عجیب رشتہ ہے. جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو جسمانی جذباتی طور پہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ فطرت کا بیلنس، بچہ دنیا میں آتا ہے ہر طرح سے ماں اور باپ کا محتاج ہوتا ہے، خاص طور پہ ماں کا، ایموشنلی بھی، سو رہا ہے، رو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ماں کا محتاج ہے، اور جسمانی طور پہ بھی. مکھی بیٹھ جائے جسم پہ تو اس کو نہیں ہٹا سکتا. پھر کیا ہوتا ہے، بچہ تھوڑا سا گرون اپ ہوتا ہے، بڑا ہوا. اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جسمانی طور پہ بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونے لگتا ہے، بچے خود کھانے لگتے ہیں، کپڑے پھر آہستہ آہستہ پہنتے ہیں، پھر پوٹی ٹرین ہو جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پھر بچہ جو ہے وہ جسمانی طور پہ ماں سے اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے. پھر تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو جذباتی طور پہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل بچہ اور ماں باپ ایک ایسی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ نہ بچہ ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، نہ اس کو ان کی ضرورت ہے اور نہ ماں باپ کو اس کی ہوتی ہے. یہ مڈل ایج ہوتی ہے ماں باپ کی اور بچے کا بچپن سے جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پاور ٹرانسفر کرتے ہیں کہ جس درجے پہ بچہ تھا وہاں اب ماں باپ آنے لگتے ہیں. آہستہ آہستہ جو چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ جیسے بچہ شروع میں دونوں پہ تھا نا پھر بدلا, لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں نا پہلے مرحلے میں جذباتی طور پہ بچے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ آتے جاتوں کے منہ دیکھتے ہیں, ہنس کے بولتے ہیں آج ان کا موڈ کیا ہے, دیکھتی ہوں میرے پاس بیٹھتے ہیں یا سیدھے ہی گزر جاتے ہیں, پتا نہیں وقت ہے بھی کہ نہیں. ماں باپ پہلے بچوں کے ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, پھر بعد میں جا کے جسمانی طور پہ بھی ہوتے ہیں. اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور جس حالت میں ایک وقت میں بچہ تھا اس پہ ماں باپ آنے لگتے ہیں. یہ ہے رشتوں کی سیسا, یہ ہے وہ تعلق جو ہم صبح شام دیکھتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو بھی کھانا کھلانا پڑتا ہے, پھر ان کے بھی کپڑے بدلنے پڑتے ہیں, پھر ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اب کیا ہوا کیسے ہوا, اور ایک واقعی ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے اس وقت بچوں کے پاس عموماً ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا, ان کی مصروفیت بہت ہوتی ہیں. فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو خاص طور پہ ماں کی ساری ہی مصروفیات بچے کے گرد گھومتی ہیں. ویسٹ نے بھی اس کو قبول کر کے بچوں کی ماں کو ایک ایک سال کی چھٹیاں دے دی, لیکن ظلم کی حد دیکھیے پھر وہ چھٹی باپ لے لیتا ہے, ماں کام پہ جاتی ہے. ہم نے تو ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے رب کے ساتھ منہ ماری ضرور کرنی ہے. پھر وہ بچے کے پیمپر دھوتا ہے, بیٹی بھی ہے تو حیا کے تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے اس کو صاف بھی کرتا ہے, دودھ بھی پلاتا ہے, اور عورت ایک مرد بن کے سارا دن کما کے واپس آتی ہے, اور پھر وہ بیوی بن کے کھانے کھلاتا ہے, اور وہ عورت سو جاتی ہے اور وہ صفائی کر کے گھر کے ٹریش پھینکتا ہے. کئی کہانیاں ہوں گی. کیا کیا انسان تو نے تو اپنے رب کا حق کہیں بھی ادا نہ کرنا چاہا. سرکشی, بغاوت. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ واقعی پھر ماں باپ بچوں کے اوپر ایک بوجھ بن جاتے ہیں. پانچ چھ بچوں کو ایک ماں سنبھال لیتی ہے, باپ سنبھال لیتا ہے, لیکن پانچ چھ بچے مل کے ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں سنبھالتے. چپکے چپکے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کس کی باری اب, کدھر رہ گیا, اچھا ایک مہینہ ہے, 29 کا مہینہ ہے کہ 28 کا ہے کہ 30 کا ہے. یقین کریں یہ باتیں میں نے اس سے ملتی جلتی سنی ہے. باریاں لگا لیتے ہیں چار چھ بچے پڑھے لکھے, آپ دنیاوی دولت کے بھرپور بوڑھی ماں ہیں, تین تین ماہ ہر بیٹے کے گھر میں جاتی کیا بلکہ ڈال دی جاتی ہے, میڈز رکھی ہوئی ہیں, لیکن بہوؤں کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہوتے ہیں کہ ساس اب میرے گھر آنے والی ہے. ساس آتی ہے تو ان کی سانس اکھڑنے لگتی ہے, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے شوہروں کے ماں باپ بھی اصل میں ہمارے ہی ماں باپ ہے. نہ پیدا کرتا اپنے بیٹے کا تو آج شوہر کہاں سے ملتا. یہ صرف ہمارے ماں باپ کے مسئلے نہیں ہیں, یہ ہر اس بندے کے لیے جس کے دل میں تقوی اپنے ساس اور سسر کے لیے بھی ہے. کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, کوئی ایک ہے یا دو ہوں گے تو پھر بھی کچھ اپنے دکھ سکھ بانٹ ہی لیں گے, لیکن جو اکیلا رہ جائے گا وہ بہت دکھی ہوگا. وہ تو پھر کس کے ساتھ لڑے, اس کے پاس تو کوئی لڑنے والا بھی نہیں رہا. وہ کس کو لاٹ دکھائے, اس کے تو کوئی لاٹ دیکھنے والا بھی نہیں رہے گا. وہ کس کو گھورے, وہ کس کو ٹوکے. بالکل بچہ جیسے اکیلا آپ کہیں چھوڑ دینا تو بعض دفعہ جنگلی ہو جاتا ہے. وہ ٹھڈوں کے ساتھ چیزوں کو توڑتا ہے, اس کو اپنے جیسے ایک انسان چاہیے ہوتا ہے. آپ بولنے والی گڑیا, چلنے والا کھلونا دے دیں, لیکن اس کو بڑے ہی برا لگتا ہے, اس کو کوئی بچہ چاہیے اپنے برابر. اسی طرح انسان کے اوپر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس کو پھر واقعی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑنے والا بھی ہو, کوئی اس کو تنگ کرے یا اس کو تنگ کرے, لیکن اس وقت میں پھر اولاد کے پاس وقت نہیں ہوتا, اور وہ بوڑھے ماں باپ کوٹھریوں میں پڑے رہتے ہیں, اور بچوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ان کو جا کے خوش رکھے, ان کو کہانیاں سنائے. ماں تو لوریاں سنا لیتی ہے بچے کو, باپ بچے نہیں سناتے ماں باپ کو لوریاں. وہ کہتے ہیں اب آپ کو کیا, آپ کو تو بات ہی نہیں سمجھ آتی. بچہ 10 دفعہ بات کرے تو ماں جی صدقے کرتی ہے, اور باپ 2-4 بار بات کرے تو کہتے تمہیں سمجھ نہیں آتی, کیا ہو گیا آپ کی عقل کو. اور گویا کہ ہم پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنے لیے سارا کچھ کر کے آئے. اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا, اور ماں باپ کی خوشی ڈالرز میں نہیں ہے, پاؤنڈز میں بھی نہیں ہے, ماں باپ کی خوشی آپ میں ہے. جس طرح سے کر سکے ان کے حالات کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق. کبھی ناراض ہو جائیں گے کوئی بات نہیں, خوش ہوں, کوئی ہے تو آپ سے ناراض ہے نا, لاڈ کریں, ایک دفعہ لاڈ سے دیکھیں, یقین کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ دعاؤں کی پوٹلیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں, جس کو نصیب ہے, اور جس کے پاس نہیں ہے وہ پھر ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے. سوچتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں پہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں, کہا تمہیں کیا پتا, تمہارے 1,000 اگر اس کی دعاؤں پہ لگ جاتے ہیں تو اس کی دعاؤں سے 10,000 تمہارے گھر میں مال بھی تو آ رہا ہے, تمہارے مال میں جو برکت ہے یہ کہاں سے ہے, یہ تو تمہارے لیے جنت کے راستے ہیں, یہ تو مائل سٹون ہے, تم تو صرف ان کو ایک دفعہ دیکھ ہی لو تو اللہ تمہاری آنکھوں کو بھی پاک کر دیتا ہے اور تمہارے لیے حج کا ثواب دے دیتا ہے, اور کون سا حج, حج مبرور. تو کوشش کریں کہ ماں باپ کو خوش رکھے, وہ نہ رہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے, ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو خوش نہیں رہنا ہوتا, لیکن آپ کوشش کریں ان کو ہنسائیں, اگر رلایا ہے تو ہنسائیں, اگر دکھی کیا ہے تو خوشی کریں, پھر اسی طرح ایک اور احسان ہے کہ ان کی خدمت کریں جیسے بھی کر سکیں, زبان سے شکریہ کے لفظ بولیں, آپ ان کی خدمت پیسے سے کریں, وقت سے کریں, اچھے جذبات سے کریں, فون سے کریں, بعض دفعہ فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, بعض ماں باپ نہیں کرواتے ایسی چیزیں, تو جس طرح خدمت کریں, جذبات کی ان کو محبت کے ساتھ دیں, جیسی بھی ضرورت ہو کریں, پھر اسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں. صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور آگے پتھر آ گیا تھا, اور جب تینوں نے اپنی نیکیاں یاد کی تو جس سے ایک نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کے رویے کا تذکرہ کیا تو پتھر ہٹ گیا. یقین کریں ہماری زندگیوں میں کتنے بڑے بڑے غم جو آتے ہیں نا, وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر کے ان پتھروں کو ان راستوں سے ہٹائیں. اور ماں باپ کو ستانا یا ماں باپ کی خدمت کرنا یا ان کا حق ہمیں اس وقت زیادہ یاد آتا ہے جب ہمارے اپنے بچے ہمیں ستاتے ہیں, چوٹ اس وقت پڑتی ہے کہ ہائے میری ماں نے اتنا در سہا تھا, ہائے اس نے اتنا میرے لیے کیا تھا, جب میں اس کے آگے اکڑ کے بولتی تھی تو اس کو ایسا لگتا تھا, جب میں اس کی نہیں سنتی تھی کیا کریں گے, پیچھے جھانک سکتے ہیں, ہمارے 4 قدم چل کے بھی تھک کے ہانپ کے بیٹھ جائیں گے, اچھا جا بچے اللہ تیری مدد کرے, تیری حفاظت کرے, ان کے پاس تو کچھ رائے ہی نہیں. تو لہذا عاجزی, خدمت, ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا ہے جس حد تک کریں. پھر اگلی چیز ادب اور احترام ہے, بی ہمبل, گڈ مینرز. بعض لوگ سب کچھ کرتے ہیں لیکن باادب نہیں ہوتے, کھا لو یوں رکھیں گے جیسے بڑا بوجھ اتار کے سر پہ رکھا ہے, زبان سخت ہوتی ہے انسان کی بعض دفعہ, نہیں, پیار سے محبت سے ان کے آگے نہیں چلنا, ان کا احترام کرنا, ان کی چیزیں اٹھا کے چلنا, ان کا نام نہ لینا, اس طریقے سے کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ, ماں باپ کی خدمت کرنا یا ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, کیونکہ جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے جوان موتیں کیوں ہو رہی ہیں, ماں باپ کی خدمت اور عزت میں کمی ہوئی, اللہ نے عمر کم کر دی. اور پھر فرمایا, آپ کو پوری پڑھ کے سناتی ہوں, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک وحی بھیجی اور کہا کہ اے موسیٰ, اپنے ماں باپ کی عزت کرو, اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں, یعنی اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہوں, اور اس کو ایسا بچہ عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے, اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں, اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے. یہ وہب بن منبع کی روایت ہے, زواجر ابن حجر الاسقلانی کی کتاب ہے, اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ماں باپ کو ستانا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے. پھر ایک احسان کا اور طریقہ, اور وہ کیا, کہ ان سے محبت کا اظہار کریں. بس وہ ہمارے دل میں ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے سامنے آتی جھجک پڑ جاتی ہے, لاڈ نہیں کرتے ہم ان کے ساتھ, ساری دنیا کو آئی لو یو کہتے پھریں گے, نہیں کہتے تو ماں کو نہیں کہتے. صرف آج ہی ان کی ساری نہیں چاہیے, کندھے بھی جھکائیں, خاموش رہیں, نہیں, پیار کریں, کہیں آپ مجھے آپ سے پیار ہے, میں نے آپ کو بہت مس کیا, آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں. لیکن بعض دفعہ انا کی ماری ہوئی اولادیں جو ہوتی ہیں ماں باپ کے سامنے نہیں کہتی, پیچھے کہیں گی, الگ سے کہیں گی, وہ نہیں ہوتے ان کو مس بھی کرتی ہیں لیکن ان کے سامنے آ کے ایک دم لڑنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ماں باپ کو ایک دفعہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا اجر دیتا ہے. کہا اللہ کے نبی اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے تو کہا کیا تم اللہ کو اجر دینے والا نہیں سمجھتے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا خلاصہ آپ کو بتا رہی ہوں. کہا کہ ہاں کوئی 100 بار بھی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتا ہے. کتنا مشکل ہے حج کرنا آج کے دور میں, کتنا مہنگا ہے اور کتنا آسان ہے اس کا اجر لینا, کسی کے لیے مشکل نہیں ہے اگر ہم کر سکے. پھر اس طرح گفتگو میں نرمی, ان کے ساتھ نرم بات کریں, ایسے نہ گرجیں کہ بادل گرج رہے ہیں. بعض لوگ دوسروں سے بات کریں گے اتنے سافٹ اتنے نرم. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے سپیکنگ سٹائل پہ بھی بات کر دی ہمارے سامنے کہ فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما, اف نہ کہو ان کو اور جھڑکو تو بالکل نہیں. اور اف کا لفظ دیکھیے کیا ہے, اف کہہ کے دیکھے ذرا, منہ بھر کے آپ کہیں اف, آپ کے سامنے چراغ ہوگا نا تو بجھ جائے گا. عربی زبان کی کہاوت ہے کہ اف کہنے سے تو چراغ بھی بجھ جاتے ہیں, تو سوچو بوڑھے ماں باپ کے دل کے چراغ نہیں بجھتے ہوں گے. ناگواری کے اظہار کا سب سے ہلکا درجہ ہے کہ آپ اف کہیں, اف بڑی گرمی ہے. کہا یہ بھی نہیں کہنا, دو لفظ ہیں اف تو اس سے بڑے لفظ کہاں ہوں گے, کہاں ان کو سٹوپٹ کہنا اور کہاں ان کو کچھ اور کہنا. اللہ کے نفس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 100 نیکیاں لکھتے ہیں, 100 گناہ معاف فرماتے ہیں, 100 درجے بلند فرماتے ہیں. پھر وہ جب ان کے سامنے بیٹھ کر اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں نور دینے کا وعدہ کرتے ہیں, اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اٹھتا ہے. یہ بدرت الناسحین ایک عربی کتاب ہے, اس کے اندر سے یہ روایت آپ کو سنائی گئی ہے. صرف باتیں کرنی ہے, کتنا آسان ہے نیکیاں لینا لیکن ہم کتنا روتے ہیں نیکیاں لینے کے لیے, لیکن گھر کی نیکیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہو سکتے کچھ ساتھی سنتے ہوئے سوچیں اچھا ہمارے تو ماں باپ ہی نہیں پاس, ہم تو سسرال آ گئے تو ساس کیسا کر لیں. نیت کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کتنا پیار ملے گا, اور ساس کے ساتھ کرنے میں تو آپ کو اجر زیادہ ملے گا کیونکہ ماں کے ساتھ تو ایک فطری بھی تعلق ہوتا ہے نا. بنا کے دیکھیں ذرا ایک غیر عورت کو اپنی ماں, پھر دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ پچھلے 10, 12, 15, 20 سال سے جو عورت آپ کو ایک بڑی ناقابل ناگوار قسم کی ہستی لگتی تھی نا, وہ آج آپ کے لیے آپ کی بہترین دوست بن گئی ہے. اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ماں دیر سے راضی ہوتی ہے, ساس جلدی راضی ہو جاتی ہے. صرف ہم ایک پہلا قدم بغیر کسی کو دکھاوے کے یا بغیر کچھ لینے کی نیت کے کر کے دیکھیں, پتھروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں, دل تو بڑے نرم ہوتے ہیں. پھر ایک اور احسان کیا کہ ان سے مشورے لیں. ایک اور ظلم جو ماں باپ سے دیکھا گیا وہ کیا ہے, بچے جو کرتے ہیں مشورہ نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں اب ان سے پوچھیں ان کو کیا پتا, نہیں پوچھے کہیں رشتہ کرنا ہے کرا کے آگے بعد میں بتایا, کیوں بھائی انہوں نے کیا کرنا ہے, مجبور کریں گے تو آپ تو مجبور ہوتے ہی نہیں, سمجھا لیں. اس لیے مشورہ ضرور لیں. چھوٹی سی بات ہے, امی آج کیا پکے گا, کیا پکاؤں. ایک یہ کہ یہ پکا رہی ہوں اور یہ کہنا کہ کیا پکاؤں, کیا مشکل ہے کہنا. لیکن جب خاص طور پہ ہمارے ہاتھ میں اتھارٹی آ جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اب ہم کریں گے. میں ایک ایسی ساس کو جانتی ہوں, وہ صرف اس بات پہ دکھی ہوتی تھی کہ لوگ کبھی ہوتے نا اپنے گھروں میں, جیسے پاکستان میں لوگ ایک کے گھر سے اٹھے دوسرے میں چلے گئے تو پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ بہن کیا پکایا آج, تو وہ رو پڑتی تھی یہ بات سن کے, کہتی مجھے نہیں پتا ہوتا, میری بہو نہیں مجھ سے پوچھتی, تب پتا چلتا ہے جب سامنے آتا ہے. اب کیا چھوٹا سا غم ہے, لیکن وہ اس پہ اتنی دکھی تھی کہ مجھے نہیں پتا ہوتا گھر میں کیا پک رہا ہے, کون آ رہا ہے, کیا پکے گا, کیا جائے گا, کیا فرق پڑتا ہے امی کیا کروں. اور میں نے ایک اتنا پیارا جملہ ایک اپنی ایک منہ بولی ماں سے سیکھا, یعنی وہ اپنے کلچر میں بہت بادب طریقے سے وہ لوگ بات کرتے ہیں. میرے اپنے سسرال بھی اسی میں سے, تو بیٹے کی شادی ہوئی نا تو بہو آئی تو تیار ہو کے بہو بیٹا کہیں نکلے یا جیسے بھی کوئی کہانی ہوگی بہرحال اس کی تو کوئی بات نہیں, تو اس نے کہا کہ امی ہم وہاں جا رہے ہیں, بڑے پیار سے اس نے بولا. تو اس نے اپنے بیٹے کا بہو کا جو منہ چوما, کہنے گی بیٹی آئندہ اگر تم یہ ایسے بولو نا امی میں وہاں جاؤں تو مجھے کتنا اچھا لگے گا, جاؤ بیٹی جاؤ جاؤ ضرور جاؤ. میں نے سنی یہ بات ان کی اور مجھے اس دن سے اتنی ہی اچھی لگی, کتنا فرق ہے میں جاؤں, میں جا رہی ہوں یا میرے کو میں جاؤں. اور یقین کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنی عملی زندگی میں دیتے ہیں, اور میں اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتی ہوں. صرف اس لیے مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ عمل کی بات ہوتی ہے نا, جیسے میں نے کلاس کے لیے بھی آنا ہوتا ہے, کبھی گھر میں میرے شوہر ہوں یا جیسے کوئی بھی آپ کے گھر میں ہو, تو میں کبھی یہ نہیں کہتی میں جا رہی ہوں. ان کو پتہ ہے یہ تیار ہے, اس کو لینے بھی آئے میں بھائی, تو میں ان کو کہتی اچھا میں جاؤں. اور کبھی کبھی یہ کہہ دیتے لاڈ میں نہ جاؤ, اور کبھی کہتے اچھا میں کہہ دوں کہ نہ جاؤ, تو میں نے کہا مجھے پتہ آپ نہیں کہیں گے. یقین کریں یہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں حسن لاتی ہیں. کوئی بڑی مہنگی خوشیاں نہیں ملتی, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فیلنگ تو دلائیے ایک دوسرے کو, کیونکہ بہت سارے حقوق ماں باپ اور شوہر کے بھی پھر آپس میں مل جل جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں تو اسی پہ رہیں تو بہتر ہے, تاکہ آپ کچھ اور ہی نہ سوچنے لگ جائیں. تو بہرحال ماں باپ کے ساتھ احسان کی یہ ایک بہت صورت ہے کہ ان کو شامل کریں, اجازت لیں. اتنا اچھا لگتا ہے مجھے کسی کی بات یاد آتی ہے, بلکہ وہ بھی آپ اسی میں نوٹ کر لیں, آپ کتنے انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں ہو گئے, امی مجھے جیب خرچ دیں. ایک بیٹے کی بات ہے کہ وہ کماتے تھے, پھر اپنی ماں کو پاکٹ منی دیتے, اور جب باہر جانا امی مجھے پیسے دیں, جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خرچ کرنے. وہ ماں اسی پہ اتنا کھل جاتی ہیں کہ یہ میرے سے پاکٹ منی مانگتا ہے اس کو, وہ پھر وہ کہتی مجھے بچپن کا یاد آ جاتا ہے, یہ چیز لینے کے لیے جا رہا ہوں تو امی پیسے دو. آج کی اولادوں کو تو ہم نے اس درجے پہ کر دیا فارغ, وہ تو اب برا سمجھنے لگ گئے کہ ماں باپ سے پیسے لے. میری تو حیرت گم ہوگی جب سے میں نے یہ سوچ سنی کہ بچے کہتے ہیں ہم خود اپنا پے کریں گے, تو خود ہی دنیا میں آ جاتے. اصل میں یہ تکبر ہے, یہ آج کی اس معاشرے نے ہمیں دیا کہ نہ ان سے لو نہ ان کی سنو. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ المنو, وہ ایک عربی زبان کا محاورہ ہے کہ احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے. جب تک اولادیں ماں باپ کی ڈیپینڈنٹ تھیں اور آج بھی ہیں, وہ ان کی سنتی ہیں, ان کو پتا ہے ہم نے جانا کہ آج وہ کہتا ہے نہیں تو نہ سی, خدا حافظ, ہمارا اپنا گھر ہے, اپنی گاڑی ہے, جائیں گے پھر ہمیں کون روکے گا. مانگی اپنے ماں باپ سے پیسے, امی یہ پیسے دے, امی یہ دے, اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو اتنی اچھی لگیں گی. مجھے اسی طرح یاد ہے کہ ہم جب اپنے نانی کے پاس رہنے جاتے تھے تو ان کو پتا ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ایک بڑی اچھی مزے کی فروٹ چاٹ اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو جب بھی وہ ہمارے آنے کا سنتی تھی, کبھی ایسا بھی ہوا بیچ میں گزرتے ہوئے ہم بس تھوڑی دیر کے لیے جائے, تو فوراً ہمارے آنے سے پہلے وہی چیز جو ہمیں پسند ہوتی ہے نا, جو بچپن میں بھی ہم کھاتے تھے, تو وہ فوراً وہ چیز منگا کے رکھتی تھی کہ تم آ رہی ہو تو میں نے یہ تمہارے لیے منگائی. یہ محبتوں کی باتیں, یہ کوئی پھیکے رشتے نہیں ہوتے, اور واقعی اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ آپ کو کوئی مرغ کھلا دے لیکن وہ خوشی نہیں ہوگی جو آپ کو کسی کی ہوتی ہے. تو ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا بھی معاملہ رکھیں کہ ان کو پہلے اتنا دیں پیسے, اگر آپ دیتے ہیں یا مرد ہیں جو بھی دیتے ہیں, کہ پھر ماں باپ سے لیں. ایک شخص سے تو انہوں نے کسی عالم سے پوچھا, میری تنخواہ بہت تھوڑی ہے, بچوں بیوی کا خرچ پورا کر کے اتنا نہیں بچتا کہ ماں باپ کو دوں, تو میرے اوپر پھر بھی اسٹل ان کو دینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ برخوردار, مجھے افسوس ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا, مجھے بڑی خوشی ہوتی اگر آپ کا سوال اس طرح سے ہوتا کہ میری تنخواہ بہت تھوڑی ہے, ماں باپ کو دینے کے بعد اب اتنا نہیں بچتا کہ بیوی بچوں کا بھی پورا کروں, تو بتائیں میں کیا کروں. یعنی سوچ دی انہوں نے. بعض دفعہ ماں باپ کو بالکل پیچھے ہٹاتے ہیں, تو ان کی مالی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں لو ان کو دینے سے کیا ہوگا, انہوں نے پھر آگے سے دوسروں کو دے دینا ہے, تو دینے دیں, آپ کا کیا جاتا ہے, آپ دیں ان کو, آپ کی نیکی ہے, وہ بیٹی کو دیں وہ بیٹے کو دیں, آپ کی بلا سے آپ کو دینے کا اجر مل گیا. انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ جتنا آپ ان کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کریں گے وہ اتنے ہی آپ سے خوش ہوں گے. پھر اطاعت اور فرما برداری, ان کی بات اگر وہ کچھ کہتے ہیں, اگر واقعی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو اس کو ماننا چاہیے. ایک حدیث سناتی ہوں آپ کو حضرت ابن عباس کی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس حال میں صبح کی, اپنے آپ کو لائیں ذرا اس جگہ پہ, کہ وہ ان ہدایات اور احکامات میں اللہ کا اطاعت گزارو جس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں, تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے. اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات سے منہ موڑے ہوئے ہیں, اللہ ہمیں اس میں نہ کرے, تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے دو دروازے کھلے ہیں, اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا. اس پر ایک آدمی نے پوچھا, اللہ کے رسول, اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تو؟ بعض دفعہ ہوتی ہے زیادتی ماں باپ سے, کوئی وہ فرشتے نہیں ہیں, انسان ہے. آپ نے فرمایا, ہاں اگر وہ زیادتی بھی کر رہے ہوں. تین دفعہ یہ لفظ آتے ہیں حدیث میں. آپ نے کہا کہ ہاں اگرچہ وہ زیادتی کرے, اگرچہ وہ زیادتی کرے, یہ مشکات کی روایت ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ کتنے کیجول بیہیو کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے بارے میں. اور سوچتے ہیں کہ چھوڑو. اور خاص طور پہ جب تک ہم ان سے ضروریات پوری کروا رہے ہوتے ہیں نا, جب تک ہم ان کے ساتھ ہیں, ڈیپینڈنٹ ہے, چلو اور کچھ نہیں تو کھانا پانی ان سے ملتا رہتا ہے یا کچھ, تب بھی ہمیں خیال ہوتا ہے. زیادہ مسئلہ کب ہوتا ہے جب ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. اور اکثر خواتین جن کے شوہر چلے جاتے ہیں پہلے, وہ مائیں تو بالکل ایک کنکر کی طرح گھر میں یا بچوں کی زندگی میں ہوتی ہیں. اور بعض بہوؤں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ بھی پھر شوہروں کی جنت ان سے چھنواتی کے رہتی ہیں, اور ان کا دل ہوتا ہے کہ یہ تو پیچھے ہی ہو جائے, اور پھر کہتی ہیں ہماری کون سی یہ ماں ہے, آپ کی تو نہیں ہے, آپ کے بیٹے کی تو ہے. دیکھیے کہ جو بیوی ساس کو ساتھ نہیں رکھے گی تو فطری بات ہے کہ اس کا بیٹا بھی اپنی ماں کو نہیں رکھے گا نا. ایک کہاوت ہے کسی کی بات کہ ایک گھرانہ تھا, اور اس حقیقی واقعہ پاکستان کا, اللہ تعالی سب پہ رحم کرے, کہ ماں باپ کو گھر کے برامدے میں جگہ دی ہوئی تھی, کمی ہوگی کچھ بھی ہوگا, ایک پرانا سا کمبل اس دادے پہ رہتا تھا. پھر کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اس دادے کا انتقال ہو گیا, تو گھر میں جو پوتا تھا نا, تو دیکھا گیا کہ وہ چھوٹا سا جو کمبل ہے نا اس کو لپیٹ کے تو سنبھال رہا ہے. تو باپ نے پوچھا کہ یہ تم کیوں سنبھال رہے ہو, تو کہنے لگا کہ ابو جب آپ بوڑھے ہوں گے نا تو میں آپ کے اوپر پھر یہ کمبل دوں گا. ایسی کہانیاں ہوتی ہیں. اس لیے یہ بھی چیز ماں باپ کے ساتھ احسان میں کہ جس سٹیٹس میں آپ رہ رہے ہیں اسی میں ان کو رکھے. اگر آپ کے پاس اے سی لگا ہوا ہے تو ان کے کمرے میں بھی لگاؤ. بعض دفعہ یہ بھی فرق دیکھے گئے کہ لو ان کو تو پرانے کمرے میں ڈال دو اور اپنے لیے ہر وقت اپ ٹو ڈیٹڈ چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کتنے دن رہیں گے ہمارے پاس, یہ تو تھوڑے دن ہیں نیکیاں کمانے کے اگر ہم کما سکیں تو. لہٰذا ان کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے جابر بن عبداللہ سے کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچو, اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال سے آتی ہے, یعنی 1000 سال دور ہوتے ہیں تو خوشبو آتی ہے, مگر والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کی خوشبو نہیں پائے گا. طبرانی کی روایت ہے یہ. پھر بدبختی تو اسی کی ہوئی نا. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا, یعنی آپ نے یہ 3 مرتبہ بات فرمائی. صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے. اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے, تکیہ چھوڑ دیا. فرمانے لگے, سنو جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا. پھر آپ یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں, یعنی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ بات. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر اسی طرح احسان کی اور بہت ساری صورتیں ہیں جو مختلف طرح سے ہوتی ہیں, جس میں آپ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, ان کے ساتھ رکھیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. بعض دفعہ دیکھا گیا کہ ایک دوا کو ماں باپ ترس رہے ہوتے ہیں, بچے کے شارپنر اور ربڑ لینے کے لیے رات کو 10 بجے بھی گاڑی نکلے گی, اور ماں کی دوا ختم ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اب رہنے دو. اور وہ بھی بیچاری بعض دفعہ بولتی نہیں ہے کہ خام خواب بول دیا تو گھر میں جھگڑا ہوگا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا. تو ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. ہوتی ہیں ضروریات, کم ہیں یا زیادہ, لیکن ان کی ہونی چاہیے. ایک بار ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, ماں باپ کی شکایت کی, کہتا جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں. آپ نے اس آدمی کے باپ کو بلایا. ایک بوڑھا کمزور آدمی لاٹھی ٹھیک ٹیکتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہوا. آپ نے اس بوڑھے سے تحقیق فرمائی. اس نے کہنا شروع کیا, اے اللہ کے رسول, ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی, میں مالدار تھا, یہ خالی ہاتھ تھا, میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا. آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست اور قوی ہے, میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے. اب یہ اپنا مال مجھ سے چھپاتا ہے, مجھے نہیں دینے دیتا. ہاں, یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے. بوڑھے کی باتیں سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا, انت و مالک علی ابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اور بعض عورتیں نہ جانے کیوں سمجھنے لگتی ہیں کہ میرے شوہر کا مال میرا ہے, اور ذرا ایک ماں باپ کو کچھ دینے کی کوشش کی تو کہا کہ کتنا دیا تھا, کیوں دیا تھا. بڑی بدقسمت ہے وہ بیویاں جو شوہروں کو اپنے ماں باپ کو پیسہ دینے سے روکتی ہیں. انت و مالک علی ابی کا, پھر میں یہاں وہی بات کرتی ہوں کہ آج خدا نخواستہ اس شوہر کی جان چلی جائے, بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ. ماں کو کتنا ملے گا؟ 6ٹا حصہ. کس کو زیادہ ملا؟ ماں کو زیادہ ملا. تو صرف زندگی زندگی کی بات ہے نا کہ آپ پورے خزانے کی مالکہ بنی اور وہ بوڑھی عورت ترس رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کسی کے اوپر ایسا وقت آئے کہ پھر اس کو خود اپنی کہی بھی باتوں پہ افسوس ہو. پھر ایک اور احسان کی صورت ہے ان کے لیے دعا کرنا. مال بھی کر لیا سب کچھ کیا لیکن اللہ نے خود ہی دعا سکھا دی کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. بہترین دعا ہے. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا جب کہ میں بچہ تھا. آج ماں باپ بوڑھے نہ دکھیں تو اور بات ہے لیکن بڑھاپا اپنی جگہ بڑھاپا ہوتا ہے. بال کالے کر لیں کریمیں لگا لیں بڑھاپا چھپ جاتا ہے لیکن کمزوریاں نہیں چھپتی. تو یہ دعا تو وہ دعا ہے کہ حقیقت میں گمراہ اولاد یعنی وہ اولاد جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض بھی کیا ہوتا ہے جوانی میں اور اب فوت ہو چکے ہیں ماں باپ تو وہ بھی یہ دعا پڑھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ مجھ سے ناراض تھے. اس وقت نہیں احساس ہوا جوانی میں نہیں پتا چلا اب میں کیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ تم دعا پڑھو ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو یہ دعا بھی جانتے ہیں. بچیوں کو تو آتی نہیں ہے. ہم جب کوئی مرتا ہے تو نہ جانے کیا کچھ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں ختم دلاتے ہیں کل پڑھتے ہیں لیکن میں نے بہت کم لوگوں کو یہ دعا پڑھتے دیکھا. میت کی بخشش کی دعا بہت کم لوگوں کو پڑھتے دیکھا کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ والی دعا. تو لہٰذا ان کے لیے دعا کریں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی دعاؤں سے کتنی ان کی بیماریاں ختم ہو جائیں اور آپ کو ان کے ڈاکٹرز کے بل ہی نہ دینے پڑے. تو ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھے. پھر باپ کے ساتھ ماں کا درجہ تھوڑا زیادہ ہے کیونکہ ماں کا حق زیادہ ہے. اس نے تکلیف سہی پالا پیٹ میں رکھا دودھ پلایا. اب یہ ساری باتیں تو جو ہم نے خلاصہ کیا ہے یہ دنیا کی ہے نا زندگی کی. کیا ماں باپ مر جائیں تو بھی ان کے ساتھ احسان کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل کیا جا سکتا ہے. ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد احسان کی کیا صورتحال ہے؟ نمبر ایک کہ ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے پوری کوشش ہونی چاہیے اور وہ دعا جو بچے کے دل سے نکلے گی وہ شاید ہی اس وقت کسی اور عالم کے بھی دل سے نکلے. ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بخشش کی دعا کرنا. پھر اسی طرح جو وعدے انہوں نے کیے تھے ان کو پورا کرنا. کچھ دینے دلانے کو کہہ گئے تھے تو وہ دیجئے. پھر مرنے کے بعد احسان کی صورت ہے کہ ان کے دوستوں کا احترام کرنا ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا. اور یہ وہ نیکی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی لازم ہے. یہ ابن حبان کی ایک روایت کا خلاصہ ہے. آپ کے بھی وہ رشتہ دار ہیں وہ آپ کی بھوپھی ہیں وہ آپ کی خالہ ہیں لیکن پھر ایسے ملیے کہ یہ میری ماں کی بہن ہے یہ میرے ابو کی بہن ہے. پھر اولاد کی نیکیاں ماں باپ کے لیے احسان ہوتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله. جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہو جاتا ہے. ہم جو مرضی پڑھ پڑھا کے بھیجتے رہے دفتر بند ہو چکا ہے لکھنے والا لیکن تین چیزیں پیچھے سے باقی رہتی ہیں. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے. ولد صالح. پھر صدقہ جاریہ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے اس کا بھی اجر ملتا ہے میت کو فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. پھر ان کی نظریں پوری کرنا اگر جائز کاموں کی تھی کوئی وعدہ کیا تھا تو وہ ان کا پورا کرنا. پھر اسی طرح اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کی قبر پہ جا کے دعا کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں تو والدین کی بات ہے اسی میں رضائی ماں باپ بھی آتے ہیں پھر اسی میں سسرالی والدین بھی آتے ہیں اور اسی میں کسی حد تک استاد بھی آتے ہیں. جس کا جتنا درجہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہے. پھر اسی میں سوتیلے ماں باپ بھی آتے ہیں. بعض دفعہ انسان کسی ایک طرف سے سوتیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بالکل ویسے ہی حق کرنا چاہیے. اور ماں باپ کے ساتھ ذہن میں رکھیے کہ یہاں ہر بزرگ کا حق آئے گا. جو اپنی ماں آتی ہے نا پھر ماں کی ماں نانی نانی کے بعد پھر پر نانی پھر دادا دادی دادی کی ماں اس طرح یہ سارے رشتے اوپر سے چلتے. آخر میں ہم ایک چیک لسٹ کریں گے اور اس کو بنا کر اگر آپ اپنے پاس کسی ایسی جگہ پہ رکھ لیں کہ جہاں اکثر آپ کی نظر پڑے تو ان شاء اللہ تعالی اپنی اصلاح کرنے کی کافی زیادہ رغبت ہو جاتی ہے. پہلی بات کیا والدین کے احسانات پر میں نے شعوری طور پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے شعور کے ساتھ؟ کیا میں اپنے ماں باپ کو سلام کرنے میں پہل کرتی ہوں؟ والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہوتا ہے؟ والدین کو مخاطب کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے میرا؟ کیا میں نے اپنے والدین کے ساتھ کبھی اظہار محبت کیا؟ کیا محبت کے اظہار کے لیے والدین کو تحفے پیش کیے؟ کیا والدین کے بلانے پر فوراً جواب دیتی ہوں؟ آپ کو پتا ہے کہ نفل نماز توڑ سکتے ہیں ماں یا باپ بلائے تو اس کے اوپر. والدین کا جائز حکم ماننے کی بجائے کسی دوسرے انسان کی بات کو ان پر ترجیح تو نہیں دیتی؟ کیا والدین کے لباس اور کھانے پینے کا خیال رکھتی ہوں؟ کیا والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں؟ کیا والدین کے لیے دعا کرتی ہوں؟ کیا میں نے اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ جو سخت رویہ اختیار کیا اس پہ افسوس ہے؟ کیا ندامت کے آنسو بہاتی ہوں؟ میں اپنے والدین کے سامنے کیسے بیٹھتی ہوں؟ کیا عاجزی اور ذلت والا انداز ہوتا ہے جو قرآن پاک میں کہا گیا؟ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر مجھے دنیا میں کوئی بلندی چاہیے تو اپنے ماں باپ کے سامنے سمٹ کر بیٹھنا پڑے گا، جس طرح پرندہ اڑنے سے پہلے پر سکیڑتا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ نے بیٹھنے کا طریقہ بتا دیا، بولنے کا طریقہ بتا دیا، چلنے کا بتا دیا، پھر اولادیں آج ماں باپ سے دور ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے بچوں کو یہ دین نہیں دیا یا ہمیں بھی نہیں ملا. ذلت جو ہوتی ہے نا، یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو ذلیل کرتی ہے، لیکن یہ وہ ذلت ہے جو بلند کرتی ہے. جو اپنے ماں باپ کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے نا، وہ پھر دنیا میں بہت بلند ہوتا ہے. وہ ذلت اختیار کرو جو اڑا کر اللہ کی رضا کے قریب کر دے تم کو. اپنے آپ کو جھکاؤ تاکہ ان کو سہارا دو. کندھے پر ہاتھ رکھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہمیں بنا دے. ایک آخری بات جو ذہنوں میں آتی ہے اتنی باتوں کو سن کے، کہ بعض دفعہ واقعی ماں باپ دین میں کم ہوتے ہیں اور ہم دین میں ہوتے ہیں، اور اب پھر اس میں کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی توں تڑا ہوتی ہے، یا ہمارے دل میں تو بڑا پیار ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتے. کئی وجوہات ہیں، یعنی نیک اولاد کے دل کا اندیشہ کہ ماں باپ کو خوش کریں تو وہ باتیں کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند. تو اس کا جواب آخری حصے میں اس آیت کے، ربکما اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، غم نہ کرو، تم پھر رب پہ نظریں لگا لو. یہ نہ کرو کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرو یا ان کو یقین دلانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرو، بس فیئر رہو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فانہ کان للوابین غفورا، تو وہ تو بہت زیادہ رجوع کرنے والے کو معاف کرنے والا ہے. تسلی دے دی کہ بعض دفعہ ماں باپ غلط چیزوں پہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف نہیں کرنا تمہیں، نہیں. اور اس موضوع پہ خاص طور پہ آگے آئیں گے آتے، یہاں پہ تو یہ ماں باپ کے ساتھ فزیکل تعلق کی بات ہے نا. انشاءاللہ قرآن پاک میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ موضوع بھی چھڑے گا کہ ماں باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اللہ کا دین کچھ اور کہتا ہے، لیکن یہاں اشارہ اس میں ملتا ہے کہ تم اصل واجہ کے صالح رہو، تم حق پہ رہو. اگر ان میں کوئی غلط چیز دیکھو بھی تو اصلاح کا انداز بڑا خوبصورت ہونا چاہیے. خاموش ہو جاؤ، تم ان کے استاد نہیں ہو، نہ تم پہ ان کی تربیت کی ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پھر تم سے راضی ہوگا. سب سے بڑی چیز جو میں نے فیل کی ہے نا اس پورے ٹاپک کو پڑھنے کے بعد اور اس پہ سٹڈی کیا جو بھی، وہ کیا ہے کہ ہمارا فزیکل جو اپیرنس، ہمارا جو سٹائل ٹاکنگ، یہ بہت میٹر کرتا ہے. ایک چیز یہاں پھر میں بتا دوں کہ جب بھی اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے نا، تو بعض لوگ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت کا فرق نہیں رکھ پاتے. اور ہمارے مذہبی علماء اور جنہوں نے جذباتی تقریریں کی اس موضوع پہ، انہوں نے اس پہ بہت کچھ کہہ دیا کہ بعض دفعہ یہ فیلنگز آتی ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، تو اطاعت نہیں کرنی. انما الطاعت فی المعروف، وہ صرف معروف کام میں، اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض نہیں کرنا. تو لہٰذا ان کی خدمت تو کرنی ہے، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو کیوں اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان کون ہے وکان الشیطان لربہ کفورا اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے کیا کریں رشتہ داروں کے ساتھ وَإِمَّا تُعْرِدَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا اور اگر تم ان رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو تو انہیں نرمی سے جواب دو یہاں رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کی بات کی گئی دو تین مختلف باتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پہلی بات وہ آتی دے دو کیا ذل قربا حق کہو قرابت والے کو اس کا حق کسی کو کوئی چیز کب دی جاتی ہے جب وہ چیز اس کی ہوتی ہے چیز کسی اور کی ہو آپ کے پاس رکھی ہو اور ضرورت کے وقت آپ اس کو نہ دیں تو آپ مجرم بنتے ہیں کل قیامت کے دن وہ آپ سے حق مانگے گا آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز رکھی ہو اور آپ اس کو نہ دیں تو یہی چیز اس کا حق ہے جو دنیا میں نہ ملا تو کل قیامت کے دن وہ آپ سے مانگے گا یہاں اسی بات کا ذکر ہے کہ دیکھو اگر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھو گے تو کل قیامت کے دن وہ اپنا حق لے لے گا وہ ہائی لائٹ کر لے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے عموماً انسان اپنے ماں باپ کو تو کچھ دے دلا ہی لیتا ہے یہ سوچ کے کہ آخر انہوں نے بھی مجھے دیا تھا اور اگر میں نہ دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے اور فطری محبت بھی ہوتی ہے لیکن دوسرے رشتہ داروں کو دیتے ہوئے ایک دم دل گھٹنے لگتا ہے خود دینا چاہو تو دوسرے روکنے لگتے ہیں کیا ضرورت ہے اتنی دور تک جانے کی گھر والے ہی بہت ہیں اوروں کو کیوں کچھ دیتے ہو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہیں دیتے یہ ان کا حق ہے اور رشتہ داروں کے حقوق پہ سورت نساء کی آیت نمبر 1 پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی آپ کو شاید 15-20 احادیث بھی نوٹ کروائی گئی تھی کہ رشتہ داروں کے کیا حق ہیں احادیث تو ہم نوٹ کر چکے اگر ہم یہاں لٹرلی دیکھ لیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ انسان کس طریقے سے اچھا سلوک کرے کیا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا حق دیا جا سکتا ہے تو بات واضح ہوگی عملی باتوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے کیونکہ اکثر ہم لوگ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہاں تک کیا جائے بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ رشتہ داروں کا حق ہے اس لیے ہر جائز نہ جائز مانی جائے پر بعض لوگ عملی رہنمائی چاہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رشتہ دار کا حق کتنا ہے اور کیا ہے اس کے بارے میں عربی کا ایک اصول ہے
الاقرب من الاقرب، جو زیادہ قریبی ہے وہ دوسرے قریبی سے زیادہ، یعنی جتنا تعلق قریب کا ہوگا اتنا حق بڑھتا جائے گا. مثلا باپ، اس کے بعد کون ہے؟ چچا. چچا کے بعد کون ہے؟ چچا کا بیٹا یا بیٹی. ان کے بعد ان کے بچے، تعلق دور ہو گیا نا. چچا کا جو حق ہے وہ اس کے بیٹے سے زیادہ ہے، جو اس کے بیٹے کا حق ہے وہ اس کے بیٹے سے زیادہ ہے. اس طریقے سے جیسے شمع سے دور جاتے جائیں تو روشنی کم ہوتی جاتی ہے، اسی طرح قرابت والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اور ایک روایت میں تو چچا کو باپ کا سنوان کہا گیا. سنوا پڑھ چکے ہیں نا سورۃ الانعام میں، وہ شاخیں جس کے دو نیچے سے ہی دو تنے ہوتے ہیں، جڑی ہوئی جڑواں شاخیں، کہ چچا انسان کا ایسے ہی جیسے باپ کا جڑواں بھائی یا دوسرا باپ. اسی طرح ماں کی طرف سے دیکھیں تو سب سے پہلے ماں کے بعد اس کی بہن. نانی تو ہے ہی، نانی دادی کو تو بالکل ماں باپ ہی سمجھیں، ان کی تو کوئی بات کرنے کی ہے ہی نہیں. اگر کسی کے پاس اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا اس کے دادی دادا ہیں، ان کا حق ہے اس پہ، ان کو دیکھنا بھالنا سب اس پہ لازم ہے. ہم یہاں ان کی بات کرتے ہیں جو اوپر کے رشتے دار ہوتے ہیں، دوسرے رشتے دار. تو ماں کے بعد خالہ. اسی لیے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اس بچے کا سب سے پہلا حقدار اس کی خالہ ہوتی ہے. باپ نہ رہے تو کفالت کی ذمہ داری چچا کے پاس جانی چاہیے. پھر یہی سارے تعلق محرم بننے میں بھی آئیں گے. اگر جوان بھائی نہیں ہے، باپ فوت ہو گیا، تو پھر اس بچی کا محرم یا ولی جو ہوگا نکاح کے وقت میں وہ چچا ہوگا، اگر باپ دادا میں سے کوئی نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی بہت فضیلت ہے، اور ہم پڑھ چکے کہ انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ انسان دعائیں بہت لیتا ہے نا. دعا انسان کو وہی لگتی ہے جو کسی کے دل سے نکلتی ہے. آپ لاکھ کسی کو کہہ دینا میرے لیے دعا کرنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن وہ کر بھی دے گا نا، اس کو تو اجر مل جائے گا، لیکن آپ کو اسی کی لگے گی جس کے دل سے نکلے گی. اور دل سے تب نکلتی ہے جب کسی کو آپ خوش کرتے ہیں. رشتے داروں کے ساتھ کس حد تک معاملہ کیا جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ انسان ان کی ضروریات کو دیکھے، جسمانی ضروریات کو ہی نہیں، روحانی ضروریات کو بھی. ہم صرف مٹی سے اور مادے سے نہیں بنے، ہمارے اندر روح بھی ہے. رشتے داروں کے دین کا اہتمام کرنا، ان کو دینی نقطہ نگاہ سے خود کفیل کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا کہ ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم ان سے جتنی دفعہ مرضی ملائیں اب ہم کیا ان کو بار بار کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو یا قرآن پڑھو، آپ کیسے ہیں. نہیں، بعض دفعہ ہم رشتے داروں کے معاملے میں بالکل گونگے شیطان بن جاتے ہیں. وہ کیا کماتے ہیں ہمیں کوئی کیئر نہیں. صاف طور پہ پتا چلے گا کہ غلط چیز ان کے بزنس میں ہے، صریحاً نافرمانی کا کاروبار ہے، پھر بھی ہم ہر دعوت میں پہنچے ہوتے ہیں، ہر خوشی غمی میں جاتے ہیں، اور پورے دھڑلے سے بیٹھ کے کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے ہیں. کوئی پوچھے تو کہتے ہیں اب کیا کریں، پھر رشتے داریوں کے حق تو ہیں. دیکھیے ہر جگہ وہ بات یاد رکھیے گا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی نہیں ماننی. وہ مخلوق چاہے آپ کا باپ ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کا بھائی ہے، ان سے قریبی رشتے اور کون سے ہوں گے؟ وہاں بھی نہیں ماننا. کوئی نافرمانی کی دعوت ہے، کوئی ایسی بات ہے جس میں سراسر اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کا حق کیا ہے کہ ان کو بھی اس چیز سے اچھے طریقے سے روکا جائے اور خود تو بالکل شرکت نہ کی جائے. ہمارا حال کیا کہ سب کو تبلیغ کرتے ہیں لیکن اپنوں کے سامنے خاموش ہوتے ہیں، شاید اس لیے بھی کہ اپنوں کو ہمارے ہر اندر باہر کے حال کا معلوم ہوتا ہے، تو بات کریں بھی تو کس طرح کریں. رشتے داروں کو دین کی بات پہنچانے کا حکم کتنا اہم ہے، اس کی دلیل آپ کو دوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلا حکم اترا تھا، اقرأ باسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. پر اس کے بعد جو دوسرا حکم تھا، وانذر عشیرتک الاقربین، اور آگاہ کیجئے، وارن کیجئے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، اور عشیرہ خاندان کے لوگوں کو کہتے ہیں، عشیرہ سے قریب، برادری، قوم کے لوگ. کتنی بڑی دلیل آ گئی کہ والقربا حقہو میں صرف رشتہ داروں کی مالی مدد، ان کی دعوتوں میں جانا، ان کو ہر موقع پہ سوٹ دینا، وہ آئیں تو آپ ان کو کچھ گفٹ دیں، آپ جائیں تو وہ دیں. عموماً ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ رشتہ داروں کے حق صرف یہی ہے کہ بس سر پہ سوار ہی رہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ویسے بہت سارے دیندار لوگوں کو جانتی ہوں کہ الحمدللہ بہت مصروفیات ان کی زندگی میں ہیں، رشتہ داروں سے بہت اچھا معاملہ ہے، لین دین بھی ہے، لیکن اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ان سے ملتے ہیں. گرمی سردی ہوگی، بہنوں کو تحفے بھی دیں گے، خوشی غمی ہوگی اس وقت بھی دیں گے، لیکن میں نے کبھی ان کو ایک شادی کے نام پہ چار دن کسی بہن کے گھر میں جا کے بیٹھے نہیں دیکھا کہ کیا کروں، پھر بھائی ہوں، بچوں کا ماموں ہوں، اگر نہ گیا تو باتیں ہوں گی، بے عزتی ہوگی. تو ایسے موقعوں پہ پھر آپ رشتہ داروں کا حق ساتھ نہ دیں گے، اور اگر آپ شادی میں چار دن پہلے جا کے اور چار دن بعد تک ان کے گھر میں نہ بیٹھے رہے تو یہ کوئی حق تلفی نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی کو آپ خوش تبھی کریں گے جب رب آپ سے خوش ہوگا. ہمارے دین کی طرف آنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور عموماً یہاں کھٹپٹ زیادہ ہوتی ہے. باہر والے آپ کو جلدی ایکسپٹ کر لیتے ہیں، خاندان کے لوگ دیر سے کرتے ہیں. انا بھی ہوتی ہے، ایگو بھی ہوتی ہے، اور کچھ نفسیاتی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، لیکن انسان کا یہ فرض ہے کہ رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرتا رہے. پھر اسی طرح مالی ضرورت ہے تو مال سے مدد کرے. اگر ان کے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں، کوئی ان کی اولاد نہیں یا بوڑھے ہیں، خدمت کر دے. کاروبار اچھا نہیں ہے تو ان کو ایک بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں ان کی مدد کر دے. ہر چیز کرے، لیکن اس میں نہ کہیں دکھاوا ہے، نہ کہیں شہرت ہے، اور نہ کہیں ریاکاری ہے. خاندان کا نام لے کے غلط کام کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. کل قیامت کے دن انسان جب پکڑا جائے گا نا، تو اس وقت کہے گا، سورۃ مارج کی آیتوں میں آتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. اور اس میں کیا کہے گا، حَلَقَنِّي سُلْطَانِيَهْ، آج تو میری سلطنت نے مجھے ہلاک کر دیا. ایک جگہ آتا ہے وہ کہے گا، وہ فصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعاً ثم ینجی. اے اللہ، میرے سارے قبیلے کو لے لے، ان کو آگ میں ڈال دے، لیکن مجھے نکال دے، مجھے نجات دے دے اس آگ سے. اس دن تو انسان اپنے رشتہ داروں کو پکڑوانے کے موڈ میں ہوگا کہ ان کی وجہ سے میں غلط کام کرتا تھا، یا ان کے غلط کاموں پہ میں کچھ کہتا نہیں تھا، تو آج تو ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. تو لہذا انسان کو اپنی پرائیورٹیز مقرر کرنی چاہیے. رشتہ وہی ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہے. اللہ نے دیے یہ رشتے، اور اسی کی نافرمانی کے نام پہ ان کو جوڑیں گے تو درست بات نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد والمسکین وابن السبیل، یہ دو وہ طبقے ہیں کہ جہاں دینے سے اکثر کچھ ملتا نہیں. عموماً رشتہ داروں کو بھی دے کے خیر کم ہی ملتی ہے. غیروں میں انسان دیتا ہے تو وہ زیادہ انسان سے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کا ریگارڈ کرتے ہیں. رشتہ دار شاید پہلے ہی امید لگائے ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان کو جتنا بھی دے دیتے ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہوتے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسکین اور وابن السبیل، یہ دو ایسے لوگ ہیں کہ جہاں دینے سے کوئی انسان کی اپریسیشن نہیں ہوتی. وابن السبیل جو ہے مسافر، وہ تو آیا اور چلا گیا، آپ تو اس کو پھر جانتے ہی نہیں بعد میں. اور مسکین جو ہے وہ بیچارہ اتنا پسا ہوا ہے، اس کے اوپر اتنے بوجھ ہیں کہ وہ آپ کو کچھ اس کے ریٹرن میں دے تو کیا دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب کو دو، آپ کہتے ہیں بچتا ہی نہیں، دیں کہاں سے. رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، اور مسافروں کو بھی دو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پتہ کیوں نہیں بچتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسراف، تبذیر. لہذا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کیا کرو. ایک ہی آیت کے اندر اس بات کو جوڑ دیا گیا. کیوں؟ کہ عموماً جہاں رشتہ داروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، مسکینوں اور مسافروں کو نہیں مل رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ غریب آج کیوں بھوکا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے میز پر ضرورت سے زائد کھانا ہے، اور وہ بھی صرف کھانے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے۔ لوگ ایک وقت کے پیاسے ہوں اور بھوکے ہوں، اور ہم آدھا کھائیں اور آدھا پھینکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ یہاں تبذیر کی بات ہے، با زال را اس کا روٹ ہے، تو بذر تبذیرا، اس کی اصل با زال را ہے، بذر۔ بذر بیج کو کہتے ہیں۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑا ہے یا اس سے ادھر ادھر گیا، بلکہ کسان بیج ڈالا ہی جاتا ہے نا، یہی حال تبذیر فضول خرچی میں بھی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں شرعی حد سے تجاوز کر جائے۔ خرچ کر رہا ہے بس، ادھر ڈال ادھر ڈال، اس کو پرواہ بھی نہیں کدھر جا رہا ہے، مل رہا نہیں مل رہا، اس سے فائدہ ہو رہا نہیں، کیا یہ کسی فرٹائل لینڈ میں دانا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے صدقہ جاریہ کا پودا اگے، یا پھر کسی نالی میں گر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور یہ فلاں چیز اور یہ فلاں چیز، اس سے بس مقصود کیا ہے؟ دکھاوا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ جمع کا لفظ آیا ایک ہی وجہ، اخوان بھی جمع اور شیاطین بھی جمع، یعنی یہ سارے بھائی بھائی ہیں۔ شیطان کون تھا؟ وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا۔ یہاں شیطان کی صفت کفورا کیوں آئی؟ ناشکری والی، اس لیے کہ اسراف اور تبذیر کرنے والا شخص بھی مال کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے مال ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم بے دریغ استعمال کریں، شو آف پہ لگا دیں، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کریں، اس کے بعد ان جگہوں تک پہنچائیں جہاں پہ نہیں پہنچا۔ ہمارے ہاں مال دکھاوے کا ذریعہ بن گیا۔ اسراف اور تبذیر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسراف کہتا ہے کہ ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، مثلا کھانا جائز ہے نا، لباس، گھر بنانا، اس نے ضرورت سے زائد خرچ کر دینا۔ اور تبذیر تو اس سے بھی بری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جن کا ضروریات زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، فخر، ریا، دکھاوا، نمود و نمائش، فسق و فجور، ایسے کاموں میں خرچ کرنا، یہ زیادہ ناشکری کی بات ہے۔ اللہ نے مال دیا، اس مال کو شیطان کے راستوں میں لگا دیا۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ایک ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں علماء کرام تھے۔ ایک شخص نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے، تو جو عالم تھے انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا۔ کہنے لگے کہ دیکھیں، اس وقت جس ہال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں 6 پنکھے چل رہے ہیں، حالانکہ ہم صرف 2 پنکھوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اسراف ہے، یعنی ضرورت سے زائد خرچ کیا۔ اور اگر ہم یہ سارے پنکھے چلتے چھوڑ کر باہر نکل جائیں تو یہ تبذیر ہے، کیا وہاں پہ چلا رہے ہیں جہاں کوئی بیٹھا ہی نہیں؟ کتنی آسان بات ہے نا۔ اسراف کے کپڑے بنائے تو اتنے بنا لیے کہ اپنے لیے جگہ ہی نہ رہی کمرے میں، پھر اور ساتھ ایک چھوٹا روم بنانا پڑا، بیڈ پہ اتنے کپڑے آ گئے کہ اب آپ سوئیں کہاں۔ اور تبذیر کیا ہے؟ کہ وہاں لگا جہاں لگنا نہیں تھا، نافرمانیوں کی حد تک چلے گئے۔ آج عموماً ہمارا کہاں خرچ ہوتا ہے؟ آج پوری کیوں نہیں پڑتی؟ دیکھیے، تبذیر انسان سے نیکیاں کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ایسا شخص ہر وقت اسی چیز کا شکار ہوتا ہے کہ مال نہیں، کم ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، نہ ماں باپ کو دیا، نہ بچوں کو دیا، نہ صدقے میں دیا، اور دیا بھی کس کو؟ کہ جہاں پھر برائی ہی پھوٹے گی۔ پہلے اسراف کی لسٹ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد تبذیر کی، اور آخر میں پھر اپنے آپ کو پوچھ لیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مجھے تو یہ پتا ہے کہ شادی کے ایک ایک جوڑے کے اوپر لاکھوں لگتا ہے، کسی نے اپنی بات شیئر کی تھی کہ منگنی کے 8 فنکشن ہوئے، فل سکرین پر دلہن کا ڈسپلے ہوا اور جو جوڑا اس نے پہنا وہ 8 لاکھ کا تھا، 5 لاکھ کی سلامی، اور کوئی کہے تو کہتے ہیں کہ اولاد کی خوشی نہ کریں۔ شادی کارڈ پہلے تو صرف کاغذ پہ چھپتے تھے، اب ویلوٹ کے کپڑوں پہ چھپتے ہیں۔ پہلے کپڑوں پہ موتی ستارے لگتے تھے، اب آپ کے کارڈز کے اوپر سٹونز کا کام ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ انسان کی حماقت کی کوئی بات ہوگی کہ ایک کارڈ جو ایک نظر دیکھنے کے بعد یاد ہی نہیں رہتا کہیں کہ کہاں گیا۔ شادی کے دن ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں لوگ کہ بھائی کہاں گیا، کس وقت جانا تھا، کہاں جانا تھا۔ آپ اس پہ کتنا مان لگاتے ہیں۔ مجھے کبھی بھی شادی کے جو کارڈز آتے ہیں نا، تو میں ان کو دیکھ کے ایک لمحے کے لیے تو حیران ہو جاتی ہوں، ایسا لگتا ہے کوئی آپ کو گفٹ دے رہا ہے۔ اور ایک شادی کارڈ تو واقعی پاؤچز بنی ہوئی، یعنی گفٹ بیگز ہوتے ہیں اس طرح کا، کھول کے دیکھ لیں، کہیں اس کے اندر آپ کو ایک بلا ملے گی، کہیں دوسری، کہیں تیسری، اور بیچ میں کہیں کارڈز رکھے ہوئے کہ آپ ان موقعوں پہ آئیے۔ اور کہتے کہ کیا کریں، پہ شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، ونس ان اے لائف ٹائم۔ منگنی کی حیثیت کیا ہے؟ نکاح سے پہلے اتنا دکھاوا، آج ہمارے پاس اتنا ٹریش کیوں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جہاں ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔
ہر ایک کا دل ہوتا ہے مہمان گھر میں آئے ان کی عزت کیجیے۔ ایک سالن کوئی بھی ہو سکتا ہے، گریوی ٹائپ، ایک چاول کوئی بھی، ایک سوکھی چیز۔ اگر وہاں گریوی میں آپ نے چکن بنایا تو سوکھے میں آپ کباب بنا لیں، یعنی کوئی دو ایک جیسی چیزیں جمع نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اگر کبھی کسی کے لیے کھانا بھی پکایا تو میں نے دو ایک جیسی چیزیں اکٹھی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی روٹی نہیں کھاتا، چلو وہ چاول کھا لے گا، چاول نہیں کھاتا روٹی کھا لے گا، چلے کسی کو گریوی اچھی لگتی ہے، کسی کو ڈرائی اچھا لگتا ہے۔ یعنی میکسیمم جو میری نظر میں ایک انسان رغبت سے کھاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک طرح کی ایک چیز۔ حیرت مجھے کب ہوتی ہے جب لوگ نہاری روٹی بھی رکھتے ہیں، ساتھ نہاری کے بعد سالن ہے، پھر شاید سخت مسالے والی بریانی بھی رکھتے ہیں، دونوں کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسانی فطرت ہے یہ، ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہر چیز میں آرٹ کا، انٹیریئر ڈیکوریشن کا ایک اصول ہے کہ آپ ایک دیوار میں بس ایک خوبصورت چیز لگا دیں، کوئی ایک فریم ہے یا ڈیکوریشن پیس ہے۔ اگر آپ دو لگائیں گے نا تو خوبصورتی کی وجہ ڈسٹریکشن زیادہ ہوگی، رائٹ؟ مجھے تو وہ ڈیکوریشن بھی اچھی نہیں لگتی گھروں کی، جہاں ایک ایک جگہ چار چار چیزیں پڑی ہوتی ہیں، مجھے اتنی وحشت ہوتی ہے، کیسے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو چھپا دو۔ کوئی ایک اچھی نائس صاف ستھری خوبصورت چیز، دیٹس اٹ، اچھی کھلائیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ تھرڈ کلاس کھلا دیں، آپ کو اللہ نے دیا آپ اچھا کھلائیں، آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور جو دل کی خوشی سے کھلانے والا اظہار ہوتا ہے نا، وہ بھی دکھتا ہے۔ بعض لوگ بہت سفید پوش ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ وہ بہت دل کی خوشی سے کھلاتے ہیں۔
کیا امت وسط کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے بڑا بن کے دکھائیں؟ میں محسوس کرتی ہوں کہ صرف ایک دن کا جو فنکشن ہوتا ہے، چاہے وہ شادی کے نام پہ بلائیں، منگنی کے نام پہ بلائیں، مہندی کے بلائیں یا اوٹن پہ بلائیں، 50 سے لے کے 100 کے بٹوین وومنز ہوتی ہیں موسٹلی۔ کھانا، گھر کی سجاوٹ، دلہن کے کپڑے، پھر خرافات، ایک ایک فوٹو سیشن پہ اتنے پیسے، مجھے لگتا ہے $5,000 سے $10,000 تو آرام سے لگتے ہی ہوگا جیسا کھانا ہوتا ہے۔ اور اب تو یہ رجحان ہو گیا کہ ایک شادی پہلے تو 3 دن میں ختم ہوتی تھی، وہ بھی لگتا ہی تو مشکل ہے، لیکن اب تو کوئی حد ہی نہیں رہی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انسان اپنے پاؤں اچھال اچھال کے دکھانا چاہتا ہے۔ 8-8-10 دن کا فنکشن صرف ایک شادی کا، تو ہمیشہ لوگوں سے پوچھتی ہوں آپ کیوں خوش ہیں؟ شادی تو کسی کی ہوئی، لڑکے کو دلہن مل گئی وہ اس لیے خوش ہے، لڑکی کو گھر مل گیا وہ خوش ہے، آپ کیوں اتنے خوش ہیں؟ کبھی انسان سوچے تو زندگی کا مقصد ہی کیا لگتا ہے، شادیوں میں جانا یا شادیوں میں بلانا؟ اتنی نعمت اللہ کی، اتنی بڑی رحمت، اور اس وقت ہم کر کے رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک سوچے آج بھی اگر ہم اپنی شادیوں سے اسراف نکال دیں تو کتنے لوگوں کے گھر بن سکتے ہیں، کتنے لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں وہ اندر آ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر بہت بیلنس ہے، ہر انسان کا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، کسی کو بھوکا نہیں رکھنا۔ کرتا اللہ تعالیٰ صرف یہ ہے کہ کچھ غریب لوگوں کے حصے کا رزق ان کو ڈائریکٹ دینے کی بجائے کچھ امیروں کو زیادہ دے دیتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنا استعمال کرو اور اس کے بعد جو محروم ہے ان کو بھی دے دو. لسائل والمحروم, وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا تھا, وہ اس کو اپنی عیاشیوں میں لگاتے ہیں تو غریب بھوکے رہ جاتے ہیں. اگر سارے امیر لوگ ایک ایک غریب کو بانٹ لینا, اس کی ضرورت میں پوری کروں گا, اس کی تم کرو گے, اس کی تم کرو گے, تو دنیا میں ایک بندہ ایسا نہ ملے جو آپ سے ایک ڈالر بھی بھیک مانگنے کے نام پہ قبول کرے. نہیں لے گا, ضرورت ہی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پہ رحم کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہیں. اسی طرح آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ وہ میں یاشن ذکر رحمان, جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے, نقیس لہ الشیطان, ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شیطانوں کے بھائی بننے سے محفوظ رکھے. کسی کا شیطان کا بھائی بن جانا چھوٹی بات نہیں ہے. آج وقت کیوں نہیں ملتا اللہ کے دین کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں, ابھی وہاں پہنچنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی یہ بھی کمی ہے, اور محنت کر لیتے ہیں, اوور ٹائم لگا لیتے ہیں. وہ ان متوری دن انہم, یہ آیت طرح سمجھنے کے قابل ہے. آپ کو اس میں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوگی, اس لیے ایک ایک لفظ کو دیکھ لیجئے. وہ اما, اور اگر, توری دن کا لفظ آئین را دعات سے عرض کرنا, جیسے کرتے نا اردو میں کہتے نا اعراض کرنا, تو اریدن انہم ان آ گیا نا, ارادہ ان کیا ہوتا ہے؟ اعراض کرنا, بے رغبتی کرنا, کسی کو اوائڈ کرنا. کیوں؟ ابتغاء رحمتی. ابتغاء کیا ہے؟ بغی سے چاہنا, تلاش کرنا اپنے رب کی رحمت کو. ترجوہ کا لفظ رجا سے ہے, را جیم حمزہ امید کے معنی میں, جیسے الایمان بین الخوف والرجاء کا لفظ آتا ہے. فقل, تو کہہ دیجئے, لہم قولم میسورا, بات آسان نرم. میسور یسر سے ہے. یا سین را, آسانی والی بات. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ کہ اگر کوئی رشتہ دار یا غریب مسکین تمہارے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آتا ہے, قرض حسنہ لینے چاہتا ہے, اب آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ توقع ہے کہ اتنے دن کے بعد کچھ رقم مل جائے گی, پھر میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ اس کی مدد کروں, تو پھر ڈانٹنے یا جھڑکنے کی بجائے نرم انداز میں اس کو سمجھا دو کہ ابھی تو نہیں ہے, کچھ دن بعد آ جائے گی. اگر سختی اور بد اخلاقی سے جواب دیا تو یاد رکھو کہیں یہ نعمت ہی تم سے چھن نہ جائے. اب دوبارہ سمجھیں اس کو. اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے, تو بھی چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھا دو, یعنی مالی استطاعت کی کمی کی وجہ سے جس کے دور ہونے کی اور رزق کے ملنے کی تمہیں اپنے رب سے امید ہے, اگر تجھے غریب رشتہ داروں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے, معذرت کرنی پڑے, تو نرمی کے ساتھ جواب دو. ایسی ترشی اور بد اخلاقی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بات کرنے والا شرمندگی کے مارے زمین میں گھڑنے لگے کہ میں نے کیوں اس سے مانگا. یہ ہے ادب اور اخلاق. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً, اور نہ کرو اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا, إِلَى عُنُقِكَ, اپنی گردن تک. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, اور نہ اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو ورنہ خود ہی ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے. ایک بہت پیارا اصول سکھایا, درمیانی راستہ. نہ اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ ہاتھ گردن کے قریب بن جائے, ہلا ہی نہ سکو. محاورہ ہے یہ, ہاتھ کا گردن سے بندھا ہونا یہ محاورہ ہے. معنی کیا ہوتا ہے؟ بخل نہ کرو, یعنی خرچ کرتے وقت نہ تو بخل سے کام کرو اور نہ اتنا دے دو کہ پاس کچھ بھی نہ رہے. دونوں صورتوں میں بیچ میں رہو, اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر رہے ہو یا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو, دونوں میں کیا ہوگا؟ درمیانہ راستہ. پیچھے آپ پڑھ چکے سورت بقرہ کی آئے 219 میں کہ یس سلون کا ماں سا ینفقون, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرے, تو قل الافو, ان کو کہہ دو زائد از ضرورت. تو خرچ کرنے کی بہترین بات کیا ہے کہ آپ کے پاس خود بھی باقی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا کہ خرچ کا بہترین طریقہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جس کے بعد تو خود بھی غنی رہے. اسلام ایسا نہیں کہتا کہ سب کچھ دے دو اور سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ اور آپ دوسروں سے پوچھو کہ میں کدھر جاؤں. بعض حالات ایسے بھی آئے کہ لوگوں نے سب کچھ دیا، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات کیا ہے، سچویشن کیا ہے. لیکن عام حالات میں ضرورت کا رکھو اپنے پاس بھی اور دوسروں کو بھی دو. لہذا ایسا نہ کرو کہ بالکل دے دو یا بالکل ہی نہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، آپ نے فرمایا الصدقت عن ظهر غنى، وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو جائے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ایک اور بڑی پیاری روایت ہے، ما اعلی من اقتصد، وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا یا مفلس نہیں ہوگا جس نے درمیانی راہ استعمال کی. ایک اور روایت میں تھا، خیر الاموری اوسطها، بہترین کام درمیانے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، ضرورت کے ساتھ رہو، اپنی خرچ کرو، بچوں پہ بھی کرو، لیکن ایسا نہ کرو کہ بس آخر میں تم کیسے بن کے بیٹھے رہو. ملومم مخصورا، ملومم مخصورا کا مطلب کیا ہے؟ لف نشری مرتبن، یعنی ملوم بخل کا اور مخصور فضول خرچی کا نتیجہ. ملامت کس کی ہوتی ہے؟ جو بہت ہی بخل کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے کتنا برا تھا، دیکھو کیا ہے، اتنا بھی نہ ہو سکا اس سے. اور مقصورہ فضول خرچی کا ہے کہ انسان پھر یوں بیٹھ جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ڈالر نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی چائے کا ایک کپ لے سکے. مقصور حسیرہ سے، خاسینرا تھکا ہارا، پچھتانے والا. مسور اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا ہو اور چلنے سے عاجز آ چکا ہو. فضول خرچی کرنے والا بھی آخر خالی ہو کر بیٹھ جاتا ہے، مہینے کے آخری دنوں میں کیا کریں، اب پیسے ہی ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے سکھا دیا کہ اس طرح نہ کرو کہ تم پھر برے حال میں بیٹھ جاؤ، کچھ بھی تمہارے پاس نہ رہے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور وہی تنگ کرتا ہے. اس لیے کہ انہ، بے شک وہ، کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیر اور بصیر ہے. یعنی تم مت سوچو کہ دوسروں کو دینے کا جو حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو دے نہیں سکتا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تمہارا کتنا دل ہے، تم کتنا خرچ کر سکتے ہو. تم واقعی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو اسی کے بندوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو کہ نہیں کرنا چاہتے. جب انسان اللہ تعالیٰ کو خبیرم بصیرا محسوس کرتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل اوپن کر دیتی ہے. تمہارے ہاتھ روکنے سے نہ تو تم غنی رہ سکتے ہو کہ تم دوسروں کو نہیں دو گے تو دیکھنا مال تمہارے پاس رہے گا، اور نہ دوسروں کو دینے سے تم فقیر ہو جاؤ گے. جس رب نے تمہیں دیا ہے وہ سائل کو بھی دے سکتا ہے، کوئی اور اس کی مدد کر دے گا، اس کو بھی دولت مل جائے گی. رزق کی کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں، تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ رزق کس محتاج کی دعاؤں سے تمہیں مل رہا ہے یا کس کس کا رزق تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے مال و دولت سے ضرورت مندوں کو حق ادا کرتے رہو، پھر بات بنے گی. تلاوت سنتے ہیں ایک بار ان آیتوں کی اور اپنے عمل کو ذہن میں رکھیں گے.
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
آیت نمبر 31 سے دیکھتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو نحن نرزقہم وایاکم انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے قتل اولاد کی یہاں بات کی گئی پیچھے بھی آپ سن چکے سورہ نحل میں بھی تین طریقوں پہ اولاد کا قتل ہوتا تھا جس میں معروف طریقہ یہی تھا کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم ان کو کھلائیں گے کیسے اولاد کا قتل کسی طور پہ بھی اچھا نہیں لیکن جب اس سوچ سے ہو کہ یہ کھانے پینے میں شریک ہو جائیں گے یا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ قتل کی بدترین قسم ہے یہ بات اتنی بڑی کیوں ہے اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر زد پڑتی ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے انسان اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے کہا کہ کیا تم ان کے رزق کے مالک ہو نحن نرزقہم وایاکم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں دیکھو اپنے ہی بچوں کو قتل نہ کرنا اس لیے کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا بے شک ان کا قتل خطائے کبیر ہے بہت بڑی مسٹیک ہے کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے ایسے شخص کے بے حس ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا کہ شرک کے بعد جس گناہ کو سب سے برا قرار دیا وہ یہی ہے کہ ان تقتل ولدک خشیت ایت امماک کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی آج اس طریقے کو پیدائش سے پہلے ابارشن کے نام پہ ختم کیا جاتا ہے فیملی پلاننگ کے جو خوبصورت نعرے دکھائے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہتر تعلیم و تربیت کے نام پہ اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے جرم کرتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ نصیحت لینے والی ہے کہ جب انسان اپنی اولاد کو ہی قتل کر لے گا تو پھر باقی پیچھے کیا رہے گا آیت نمبر 151 سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے روکا تھا کہ قتل اولاد سے رک جاؤ اور خاص طور پہ جب ایبارشن کے نام پہ نت نئے طریقے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب ایبارشن کروایا جاتا ہے تو بعض دفعہ بچے کو تیزاب کے ذریعے جلایا جاتا ہے پھر اس کے پیسز کر کے نکالے جاتے ہیں ایک سالٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں انجیکشن کے ذریعے زہریلا مادہ جاتا ہے اور وہ بچے کو جلا دیتا ہے اور بعد میں پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے آج تو کیا کیا طریقے ہو گئے ذرا سوچیے تو اپنے دل پہ ہاتھ نہیں پڑتا اپنے وجود کے ایک ٹکڑے کو انسان اس طریقے سے ڈیزالو کرا کے نکال دے اگر یہ سب کچھ اس کے سامنے ہو جائے دنیا میں بچہ آئے اور اس کے بعد اس طرح جل کے راکھ ہو جائے تو انسان کو کیسا لگے لیکن خواہشات جو ہیں وہ انسان کو جینے نہیں دیتی آپ دیکھیے کہ قتل اولاد کے فوراً بعد زنا کی بات کر دی کیونکہ ان دونوں کا گہرا تعلق ہے اولاد کے قتل کے ساتھ ہی کا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ آنا انہ کان فاحشتا وساء سبیلا کیونکہ یہ فحاشی ہے فحش کام ہے یہ دل کا گناہ ہے یہ وہ برائی ہے جس کا اثر دوسروں پہ بھی آتا ہے یہاں دو باتوں کو ایک ساتھ پیش کیا گیا جو دونوں چیزیں دیکھنے میں بہت مختلف لگتی ہیں لیکن ایک چیز دوسری کا نتیجہ ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں زنا اور قتل پہلی بات کہی گئی لا تقربوا الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ لا تفعلوا الزنا زنا نہ کرو بلکہ زنا کی قربات سے منع کیا گیا اس عمل کو، اس طریقے کو سد ذرائع کہتے ہیں، یعنی زنا کی طرف جانے والے راستوں کو ہی بند کر دو. اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جس چیز سے بات میں زیادہ نقصان ہونا ہو اس کی طرف جانے سے بھی انسان اپنے آپ کو روک لے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز زنا ہے. زنا کیا ہوتا ہے؟ ان لیگل ریلیشن شپ. شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور ایڈلٹری بھی ہو سکتی ہے، اور فارنیکیشن بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں کو اسلام نے فاحشہ اور ساس سبیلا کہا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے راستے ہیں جس کے ذریعے سے انسان زنا کے قریب جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو زنا کو انسان کے لیے آسان کر دے، وہ طور طریقے جو زنا کا سبب بنتے ہیں، سورت نور اور احزاب میں اس کی ڈیٹیلز آئیں گی. یہاں آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کے اندر شہوت بڑھ گئے، جس سے انسان سٹیمولیٹ ہو، جس سے ایموشنل ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان محسوس کرے کہ اب اس کو اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ زنا کے قریب جانے والی چیزوں سے ہی اپنے آپ کو دور کر لو. کیونکہ یہ عمل ایک دم نہیں ہوتا، اس میں بہت چیزیں ساتھ لگتی ہیں، اور وہ جا کے پھر انسان کو ایک اصل کام کی طرف لے کے جاتی ہیں. صحیح بخاری کی بھی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، قدم زنا کرتے ہیں، دل تمنائیں لگاتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شرم کا ان ساری چیزوں کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. یعنی زنا کا پھر اصل فعل جو ہے وہ یا تو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں زنا کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے. علینان تزنیان وزناہم النظر. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا بری نظر سے دیکھنا ہے، یعنی شہوت کی نگاہوں سے دیکھنا آج کتنا عام ہے. میڈیا نے ایک اور سہولت کر دی کہ آنکھیں کھول کھول کے انسان دیکھتا رہے، کسی غیر کو دیکھے، وہ دوسرے دین والا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، کوئی اور مذہب ہے، بس آپ کو وہ ہیرو بنا کے دکھا دیے جاتے ہیں. کبھی سوچتا بھی نہیں انسان اس بارے میں کہ جن کو میں اتنی شہوت سے دیکھ رہا ہوں یا جس کے بارے میں میرے یہ خیالات ہیں، اس کا حال کیا ہے یا اس کا انجام کیا ہوگا. ہر وہ چیز جو انسان کو ایسی چیزوں کے قریب لے جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. عورتوں اور مردوں کا کھلے عام ملنا، بے پردہ ہو کے بازاروں میں جانا، عورت اور مرد کا تنہائی میں بیٹھنا، تصویریں، فحش فلمیں، لٹریچر، ہر وہ چینل، ہر وہ چیز، فحش کہانیاں، باتیں جو انسان کو وقت سے پہلے جوان کر دیں، یہ تمام چیزیں قربات زنا میں آتی ہیں، اور یہی ہیں زنا کے راستے. یہی انداز حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے اختیار کیا گیا تھا. جب جنت کی ساری نعمتوں کو حلال کیا گیا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ لا تقرب ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جائیے گا. وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، بلکہ کیا کہا؟ اس کے قریب نہ جانا. قریب جانے سے شک ہوتا ہے کہ انسان پھسل جائے، اس چیز کا ڈر ہوتا ہے، اور انسان پھر اسی چیز میں گرنے لگتا ہے. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اس سے باز رکھنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سارے راستوں کو بند کیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نگاہیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں. جب کسی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے پھر ہی باقی چیزیں کھلتی ہیں نا. نگاہیں جھک جاتی ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی بیکار ہونے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پیش کر دیا. اب دیکھیے کہ زنا اسلام ہی میں برا نہیں، کرسچینٹی اور جیوئزم کے اندر بھی زنا کو برا قرار دیا گیا تھا، اور اس کو یعنی ناپسندیدہ تھا بلکہ حرام کے درجے پہ تھا. جیسے آج شادی شدہ عورت یا مرد کے زنا کرنے پہ سٹوننگ کی سزا ہے، یہی سزا تورات میں بھی تھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کو من مانے طریقوں سے بدلنے لگتے ہیں. وہ تو کتابوں میں مٹا دیتے تھے، ہم لوگ آج عملی طور پہ ان چیزوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. لہٰذا یہاں زنا کی بات کر کے کہا وساء السبیلا، اور یہ بہت بری بات ہے. کیونکہ جب سے ابارشن اور ایسی فیملی پلاننگ کی چیزیں ایجاد ہوئی تب سے زنا عام ہو گیا. نفس کے حریص جو لوگ ہوتے ہیں، نفس کے پیچھے چلنے والے، وہ جب دیکھتے ہیں ان باتوں کو کہ اب ہم اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد بھی محفوظ ہیں اور جب چاہیں بچہ پیدا کریں یا نہ کریں تو تب سے زنا میں کثرت ہو گئی. تاکہ ساری پریکاشنز لے کے اس کام کو کرو, دنیا میں تم پہ کوئی نام نہ آئے, لیکن کل قیامت کے دن جب پول کھلیں گے تو انسان اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ یہ کیسی چیزیں ہیں, کیا کچھ کیا تھا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اگر بچا لیا تھا اس چیز سے لوگوں کی نگاہوں میں آنے سے تو آج تو سب کے سامنے آئیں گے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ سا سبیلا کہہ دے تو وہ کتنی ہی بری کیوں نہ ہوگی. یہاں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو برا راستہ کہا تو کیوں کہا. اس کی پانچ مختلف صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ زنا کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب مشکوک ہوتا ہے, شک ہی رہتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے, کون باپ ہے, کون اس کی ماں ہے. ایون وہ کپلز جو شادی سے پہلے اگر ایسا کوئی فیل کر لیتے ہیں تو وہ بھی کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے. بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر شادیاں ہوتی ہیں, اور شادی کے کچھ منتھ کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو انسان اس لیے صرف اس خبر کو چھپا لیتا ہے لوگوں سے کہ لوگ کہیں گے ابھی تو چند ماہ ہوئے شادی کو. پہلے تو دیکھا کہ شادی بھی نہیں بلاتے کیونکہ لوگوں کو ڈیٹ یاد رہے گی کہ فلاں ڈیٹ پہ شادی ہوئی تھی, اور اب کچھ ماہ کے بعد بچہ آ گیا, کیا دیا آپ نے اس بچے کو. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ایسے ولد الزنا جو بچے ہوتے ہیں ان کے میراث کے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یعنی جو بچہ کسی کے زنا کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے اس کی وراثت کے کتنے مسئلے ہوں گے. زانی کی وراثت سے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا, بچہ تو ماں کا ہی ہوگا, زانی کو تو کوڑے پڑیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ تھی تو بچے کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ پڑیں گے, اور بلا وجہ ہی وہ اس کی وراثت میں حصے دار بن جائے گا. اگر چھپا بھی لیا کہ کسی اور کا بچہ نہیں ان کا, تو بعد میں وراثت کے معاملات میں کتنی مشکلات ہوں گی. دے دیں گے تو حق تلفی کریں گے دوسروں کی, نہیں دیں گے تو لوگوں کے سامنے آپ کا پول کھل جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ عورتیں جو غیر شادی شدہ ہوتی ہیں ان کے اگر کئی مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں تو ان مردوں میں باہمی رقابت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے, بعض دفعہ قتل تک ہونے لگتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ تین چیزیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں, جہاں زنا ہوگا وہاں ابارشن کثرت سے ہوں گے اور وہاں قتل بھی ضرور ہوگا. اسی لیے ساتھ ہی تیسری چیز بیان کر دی, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, کسی کو حق کے سوا قتل نہ کرو. کیونکہ بعض دفعہ زنا کرنے والا اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد اس لڑکی کو مار دیتا ہے, بعض دفعہ عورت کے گھر والے غیرت کے نام پہ اس مرد کو قتل کر دیتے ہیں, بعض دفعہ خودکشی کر لی جاتی ہے ایسے معاملات کے بعد, اور بچے کا قتل تو ہوتا ہی ہے. کہا و من کو تلا مسلوم ام فقط جلنا لی ولی جی ہی سلطان فلا یسرف القتل, جس کو بھی ناحق قتل کیا جائے گا تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے, لہذا اسے قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھو, اسراف نہ کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قتل حق اور قتل ناحق کیا ہوتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کو پٹھے اور قتل کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی صورت ہے کہ کوئی ڈاکو کوئی چور لٹیرا آ جائے اور اپنی مدافعت کرتے ہوئے کوئی مارا جائے یا ڈاکو مارا جائے, حد تک انسان خودکشی تک نہیں کر سکتا, اپنی جان کا مالک نہیں ہے انسان. یہ بھی کیسے جرم ہے جیسے انسان دوسرے کو قتل کرتا ہے اسی طرح خود کو قتل کرنا, پھر اولاد کو قتل کرنا, اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. ہاں قصاص کون لے گا؟ حکومت لے گی, اسلامی حکومت ہوگی, چاہے وہ جان لینے پہ جان کے بدلے جان ہو یا زخم کا بدلہ کوئی زخم ہو, عدالت میں مقدمہ پیش ہوگا. اور قتل حق جو ہے وہ ہمیشہ بل واسطہ یا بلا واسطہ اسلامی حکومت سے متعلق ہوتا ہے. اس کی پانچ صورتیں ہیں. کون کس کو قتل کر سکتا ہے؟ کوئی انسان کسی انسان کو نہیں کر سکتا. کون کرے گا؟ اسلامی حکومت کرے گی. قتل حق کون سا ہے؟ پانچ صورتیں ہیں کسی کو قتل کرنے کی. پہلی صورت کیا ہوتی ہے؟ کہ اسلام کے راستے میں مزاحمت کرنے والوں سے, جہاد کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی جو آپ کے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, جہاد جاری ہو گیا پھر اسلامی حکومت ایک کافر پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے. راہ چلتے یا گھروں میں بیٹھے ہوئے یا گرجوں میں بیٹھے ہوئے کافروں کو نہیں پکڑا جائے گا. پھر دوسری قتل حق کی صورت ہوتی ہے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا قتل، باغی لوگ. تیسری صورت ہوتی قصاص، کسی نے کسی کو مارا تو اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے. چوتھی صورت ہوتی ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت یا دونوں اگر زنا کریں تو رجم کی صورت میں ان کو مار دیا جائے گا. اور پانچویں صورت ہے مرتد، اسلام لانے کے بعد کوئی واپس پلٹ جائے اور لوگوں میں پھر یہ فتنے پھیلائے کہ اسلام اچھا ہی دین نہیں، اسی لیے میں آ گیا کہ اس سے پہلے کہ وہ اسلام کے خلاف ایک بری مثال بنے اس کو ختم کر دو. یہ جرمز ہیں، اس کے اندر جرمز آ چکے ہیں، اس کو یہیں ختم کر دو. یہ سب کے سب قتل حکومت کے متعلق ہیں. انفرادی طور پہ کوئی شخص کسی کا قتل نہیں کر سکتا، غیرت کے نام پہ، برادری کے نام پہ، قومیت کے نام پہ، جرگے کے نام پہ کوئی قتل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقط جعلنا لولیہ سلطاناً، ہم نے اس کے ولی کو پورے اختیار دیے. یعنی مقتول کے ورثاء کے اختیارات کتنے ہیں، یہ اختیار ذاتی طور پہ نہیں ہوتے، حکومت کی وساطت سے ہوتے ہیں. مثلاً اگر وہ کہتا ہے کہ قصاص لے لے تو حکومت قصاص لے گی، وہ خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں تو خون بہا لیا جائے گا، اور اگر وہ معاف کر دے تو معاف کر دیا جائے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قتل کے مقدموں کا اصل مدعی جو ہوتا ہے وہ مقتول کا ولی ہوتا ہے، نہ کہ خود حکومت. ہمارے ہاں آج جو قانون تعزیرات ہے اس کے مطابق قتل کا مقدمہ قابل راضی یا نامہ یا مصالحت والا نہیں ہے. یعنی یہاں گھر والوں کا کوئی اختیار نہیں، پولیس نے اگر کسی کو پکڑ لیا قتل کرتے ہوئے تو بس پھر حکومت ہی اس پہ مقدمہ چلاتی ہے یا وہی اس کو مارتی ہے، ایسا نہیں ہے. گھر والے کا اختیار ہے، وہ جا کے کہہ دے کہ میں معاف کرتا ہوں تو ان کو چھوڑنا پڑے گا. اسی لیے کہا کہ ہم نے اس کے ولی کو اتھارٹی دی ہے، سلطان یعنی غلبہ دیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے، کسی بھی وقت وہ مصالحت کر لے، راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آخری وقت تک چانس دیتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو بدل کے ٹھیک طرف لے آئے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ دیکھو قتل میں زیادتی نہ کرنا. سوال پیدا ہوتا ہے قصاص میں زیادتی کی کون سی صورتیں ہیں، مثلا اصل قاتل کی بجائے کسی دوسرے کو پھنسا دینا، یا اصل قاتل مل نہیں رہا تو اس کے کسی رشتہ دار سے قصاص کی کوشش کرے، اور یا پھر جانتے بوجھتے کسی دوسرے کو بھی قتل کا ذمہ دار قرار دے دے. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر حکومت مجرم کو قصاص کے لیے اس کے حوالے کر دے تو بہت ہی زیادہ اذیتیں دینا، اور اگر غصہ کم نہ ہو تو بعد میں اس کا مسلح کرنا، یعنی اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یہ ساری چیزیں قصاص میں زیادتی کی ہوتی ہیں. فرمایا دیکھو انہ کان منصورا، اس کی یقیناً مدد کی جائے گی، یعنی حکومت اور معاشرے کے تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقتول کے ولی کی حمایت کریں. یہ نہیں کہ الٹا قاتل کی جماعت جو اس کی ہمدردیاں کرنے لگیں اور اس پہ ترس کھائیں، چلو چھوڑ دو اب اس کو معاف کر دو. اس طرح ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا. جس معاشرے میں یہ آیات لوگوں کو سکھا دی جائے کہ وہاں اتنے قتل ہوں. اخبار پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایک دن کے اخبار میں کتنی قتل کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں مذہب کے نام پہ قتل، کہیں سیاست کے نام پہ قتل، کہیں غیرت کے نام پہ قتل، کہیں زمینوں کے جھگڑوں پہ قتل، قتل قتل. ایسے لگتا ہے کہ انسان کا خون پانی کی طرح بہایا جانے لگا. یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. ایک انسان کتنے مرحلوں کے بعد جوان ہوتا ہے، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا، کتنی محنتوں سے پالا پوسا، پھر ایک انسان اس کو قتل کر دے، کیا یہ انسانیت ہے؟ آپ دیکھیے کہ انسان ایسے ہی تو دنیا میں نہیں آ جاتا. ایک انسان مرتا ہے تو سات پانچ نمازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، روزے ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں کتنی ختم ہوتی ہیں. اس لیے ایک انسان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے قہر کو بلانے والی بات ہے. جب قتل زیادہ ہوتے ہیں تو یقیناً پھر لوگ یتیم ہوتے ہیں، باپ چلے گئے تو بچے یتیم ہو گئے. تو ساتھ ہی فرما دیا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے کہ جو اچھا ہو. کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اب یہاں یتیمی کی باتیں آ گئیں، کیونکہ جہاں قتل و غارت کری ہوگی پہلی بات اس وجہ سے یتیم لوگ ہوں گے. دوسری بات ولد الزنا، وہ بچہ بھی جس کو بغیر کسی شادی کے نکاح کے تعلق کے دنیا میں لے آیا جائے تو وہ بھی بےچارہ ایک یتیمی کی طرح ہے، کوئی اس کو قبول ہی نہیں کرتا، زانی تو اپنا کام کر کے ہٹ گیا۔ اگر کسی مرد نے رحم کھا کے اس بچے کی ماں سے نکاح کر بھی لیا تو وہ بچہ ہمیشہ ایک مسکین اور یتیم کے طور پہ پلتا ہے کہ جو خود ہی اپنے آپ کو ایک فالتو ٹکڑا سمجھ کے پھر بیکار محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی یتیم کے مال پہ نظر نہ رکھنا، سورت نساء کی آیت 1-6 تک۔ اسی طرح سورت الانعام کی آیت 152 پہ بھی یتیم کے حقوق کی بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اسی کو ریمائنڈ کرواتے ہیں۔ یہ احکامات بار بار کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ٹٹولیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور ساتھ زنا کے طور پہ جو بچوں کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ قسم کا اخلاقی قتل بھی تو ہوتا ہے نا، ان کی تعلیم و تربیت نہ کرنا، تو وہ بےچارے یتیموں ہی کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان سائبان کی طرح اوپر معلق ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور اوپر جا کے جیسے سایہ کرنے لگتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو پھر واپس آتا ہے۔ یعنی زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ زانی، چور اور شراب پینے والا یہ کام ایمان کی حالت میں نہیں کرتا۔ ابن مسعود کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے فیصلے کیے جائیں گے، یعنی خون کیوں بہایا تھا۔ برا بن آصف کے ناطے سے ایک روایت ہم تک پہنچی کہ اللہ کی نظر میں مومن کے خون نے ناحق سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ انسانی جان محترم ہے، اس کو سنبھالا جائے گا، اگر کوئی اس کو قتل کر دے تو اسے بدلہ لینے میں مدد کی جائے گی۔ اگر قاتل کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو آپ سوچئے کہ جیسے کاکروچ پھیل کے گھر کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں جینا دھوبر ہو جائے۔ گھر سے نکلتے ہوئے انسان فکر کرے کہ پتہ نہیں واپس آنے کہ نہیں آنا۔ ان ساری چیزوں کو پیش کرنے کے ساتھ ہی فرما دیا وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ کیوں؟ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ تم سے عہدوں کے بارے میں سوال ہوگا، باز برس ہوگی۔ سورت مائدہ کی پہلی آیت میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو، معاہدوں کی پابندی کرو۔ یہاں عہد کی بات کر دی کیونکہ وعدوں کا پورا کرنا، ایفائے عہد ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 102، سورۃ نحل آیت 91 اور 92 میں بھی ہم عہد کی بات پڑھ چکے کہ جب لوگ عہد پورا نہیں کرتے تو اس معاشرے میں جینا دھوبر ہو جاتا ہے، ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، انپریڈکٹیبل قسم کی سچویشن پیدا ہوتی ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو یہ تمام کام کرنے چاہیے۔ یہاں اوف و بالعہد کو اگر پیچھے کے حکم سے ملائیں تو اس کا ایک یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یتیم کی پرورش کا عہد جو کیا اس کو پورا کرو۔ بعض لوگ جذبات میں آ کے کفالت کرنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں لیکن جب بعد میں ذرا سی مشکل آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ کہا نہیں، عہد پورے کرو۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 8 میں بھی آتا ہے، مومنین کی صفات میں آتا ہے کہ والذین، وہ لوگ جو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد پھر کچھ باتیں جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وزنو بالقسطاس المستقیم، اور جب تم ماپ کرو تو پورا تولو اور سیدھی ترازو سے تولو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ اسلام ایک بڑا پرسکون معاشرہ بنانا چاہتا ہے، نہ کسی کی جان کو خطرہ ہو، نہ عزت کو خطرہ ہو، نہ مال کو خطرہ ہو، لوگ ایک دوسرے پہ اس طرح سے ٹرسٹ کریں کہ جیسے کوئی اپنی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ جہاں ایسا معاشرہ ہوگا وہاں سکھ چین ہوگا۔ آج نفسا نفسی کی وجہ ہی کیا ہے کہ بیسک اسلامک ایتھکس نہیں ہے، آج وہ اخلاقیات ہی نہیں ہے جو اسلام نے دیے تھے، اور آتے بھی کیسے؟ ان آیات کو تو ہم نے وظیفوں کے طور پہ پڑھا اور جھوم جھوم کے اس کی تلاوت تو کی، لیکن اس کے لفظوں کے اوپر ہمیں عبور ہوا بھی تو معنی نہ سمجھے، اور معنی سمجھ بھی لیے تو عمل کو ضروری نہیں سمجھا. اسی لیے فرمایا کہ جب تک دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو ان کے حق نہیں دیتے، ماپ تول صرف چیزوں میں نہیں ہوتا، حقوق اور معاملات میں بھی ہوتا ہے. کاروبار میں بد دیانتی کرنا بہت بڑا جرم ہے. قوم شعیب پر جو عذاب آئے تھے اس کی وجہ یہ تھی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پہ ایک پوری سورت ہے، سورہ متففین ہے اس موضوع پہ. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگ جب دوسروں کو دیتے ہوئے کچھ اور دیں، خود لیتے ہوئے کچھ اور لیں، تو پھر ایسے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، امن چین نہیں مل سکتا. یہ احسن اور خیرم و احسن تعویلہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں کہ ماپ اور تول پورا دینے میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بندے نے کوئی زیادہ نفع نہیں اٹھایا، کم مال دیتا تو زیادہ پیسے ملتے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو شخص دنیا میں ایسا معاملہ رکھتا ہے تو اس کے ایک تو رزق میں برکت ہوتی ہے، پھر اس کی ساکھ بن جاتی ہے نا، ویل ریپیٹیشن بن جاتی ہے، اس کی تجارت بڑھتی ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کے برعکس جو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں وہ ایک دفعہ ایسا کام کریں گے دوبارہ کوئی ان کے پاس آئے گا نہیں. تو وہاں جہاں انسان زیادہ لے لیتا ہے، بعض دفعہ پھر وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسی لگی آج کی تفسیر بہت ہی خوبصورت آیات تھی اور بہت زیادہ سبق آموز تھی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ والدین کے لیے جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کون کون پہلے سے پڑھتا ہے شور کے ساتھ یہاں پہ ون ٹائپ کریں مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو پہلے سے یہ دعا بھی آتی ہے اور یہ لوگ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں جی عائشہ ماشاءاللہ الحمدللہ جی آبی عائشہ ترابی یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ واقعی ہم والدین کا احسان نہیں اتار سکتے اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں تھا جی کرن ہم نہیں اتار سکتے اتنی زیادہ خوبصورت آیات اور خاص کر آئی ریڈ ان مائی نماز جی ایکسلینٹ پلیز مارک اٹینڈر جی جی ضرور انشاءاللہ شاء اللہ میں نے لگا دی آپ کی میں آپ لوگوں کی سب کی دیکھ لیتی ہوں پھر میں لگا دیتی ہوں مجھے یہ بتائیں کیسے لگی کہ والدین کے ساتھ ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز مینشن کی ہے نا وہ سب سے کہا ہے اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے آیت نمبر 23 سے دیکھتے ہیں کہ عبادت نہ کرو مگر اسی کی ٹھیک ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا بولا پھر والدین کے ساتھ احسان کیا کرنے کا بولا پھر بولا جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں ان میں سے دونوں پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائیں ان کو ہم نے اوف تک نہیں کہنا کیا ہم ایسا کرتے ہیں میرے حال میں نہیں کرتے بہت کم کرتے ہیں جی بشرا میں نے آپ کا بھی دیکھ لیا ہے صحیح وی نیڈ ٹو کال دا پیرنٹس ٹو ڈے اینڈ سے آئی لو یو جی لو یو بھی کہنا ہے یہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا جو جن کی ذرا میرٹ لائف ہے ذرا وہ اپنے والدین سے دور ہیں اور بات ہوتی بھی رہتی ہے لیکن جو یقین کرے میں خود سوچ رہی تھی کہ ہم واقعی جو ہیں والدین کا ایک لمحے کا ایک سیکنڈ کا حق نہیں ادا کر سکتے کیا ایسے ہی ہے نا سردا گیو ویری گڈ ٹپس آف ریسپیکٹنگ اینڈ لونگ دیم صحیح بات ہے سازا جی نے دیا ہے جی انکنڈیشنل لو ہے صحیح بات ہے دیکھیں اس میں سازا جی تو ہمیں دی ہیں اپنے آپ ہم اپنا بچپن سے جائزہ لیں نا ہمارے والدین نے ہم پہ کتنا رحم کیا جو چیز ہم نے منہ سے نکالی کہ ہمیں یہ چاہیے ان کو چاہے کہاں سے بھی لانی پڑی انہوں نے لا کے ہمیں دی ایسے ہی ہے نا زیادہ تر تو ہم نے ان کا کیسے حق ادا کرنا ہے ہم نے ان کا کیسے شکریہ ادا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچے آپ بھی یہ سنتے ہوئے کیونکہ ماشاء اللہ استاذہ جی نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ان کو اف تک نہیں کرنا اور ہمیشہ ان کے ساتھ نرم رہنا ہے جھکاؤ کے ساتھ رہنا ہے با عزت طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے بعض وجہ سے بتایا بھی ہے استاذہ جی نے کچھ ایسی باتیں آپ کو ٹھیک نہیں لگتی کیونکہ دیکھیں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے نا لیکن سب سے مین وجہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں نا تو ہم ان کا یہ شکر نہیں ادا کر سکتے تھے کیونکہ آگے آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے ابھی جیسے استاذ نے سارا بتایا ہے کہ رزق کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو اگر وہ ہمیں دنیا سے آنے سے پہلے ہی یہاں سے بیچ دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور والدین کا بہت زیادہ یہ شکریہ سچے دل سے ان کا شکریہ ادا کیجئے گا جن کے والدین نہیں ہیں چاہے ایک ہے یا دونوں میں سے ایک ان کے لیے اسپیشلی جو دعا ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں دعائے مغفرت وہ بھی کریں، اور رب ارحمہما ان کی طرف سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور سچے دل سے ان کا شکریہ، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے والدین دیے، اتنے خوبصورت رشتہ دیا جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، وین وی لک ایٹ آور پیرنٹس آؤٹ آف اللہ ریوارڈ اس، بالکل صحیح بات ہے. پھر دیکھیں آگے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی ہم تھوڑی سی ریکیپ کر کے ان شاء اللہ آپ کو بریک ملے گی. پھر آگے دیکھیں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی کرنا ہے، رشتے داروں کو بھی دینا ہے، رشتے داروں کو جو ہے حق دینا ہے، ان کو، مساکین کو، مسافر کو. یہ رشتے داروں کا یہاں پہ یہ ساری بات کر کے والدین کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جانتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی ہم جو والدین کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں یا ہر معاملے میں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. آیت نمبر جو 36 ہے، سوری 26 میں، کہ رشتے داروں کو ان کا حق دو اور مساکین کو، مسافر کو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں لازم پتہ ہونا چاہیے. We have to help رشتے دار ناٹ اونلی فزیکلی بٹ اسپرچولی آلسو. جی بالکل صحیح بات ہے. آر ریلیشن وتھ بیلنس، صحیح بات ہے، بیلنس رکھنے کا. اور سب سے زیادہ لاسٹ میں اس میں جو ورڈ آئے نا، ولا تو بس دل تبذیر، بے جا خرچ نہیں کرنا. اگر ہم لمٹ میں رہ کے، چاہے آپ پریزیڈنٹ ہیں، چاہے آپ بہت زیادہ مال والے ہیں، اس میں بھی آپ نے ایک لمٹ میں رہ کے خرچ کرنا ہے. ضرور کریں، اچھا پہنے، اچھا کھائے، نظر آئے آپ کا، لیکن شو آف نہیں کرنا. پھر وہ جو آپ بے جا خرچ کرنے سے بچا لیں گے، تو وہ آپ اپنے رشتے داروں کو یہ کریں کہ ان کا بھی حق بنتا ہے مساکین کو. جی بالکل بالکل، اسپینڈ منی وائزلی کرنی ہے، بالکل عقل کے ساتھ اور بہت ہوشیار مندی کے ساتھ. کیونکہ جو ہے نا، یہاں تک آتا ہے، اگر ایک شوہر، ایک مرد جو ہے، وہ حق لا کی کمائی سے اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، تو وہ بھی اس کا صدقہ شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے بھی کوشش کرنا ہے، اگر ہمارے ہسبینڈ ہم پہ بلیو کرتے ہیں، چاہے آپ گھر کی بیٹی ہیں، جس طرح مطلب جو بھی آپ کا بھی رشتہ ہے، اس میں آپ پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گھر کو لے کے کیسے چل رہے ہیں. فضول خرچی تو نہیں کر رہے ہم، شو آف تو نہیں کر رہے، ہم نے اپنا بھی جائزہ ساتھ میں لینا. ٹھیک ہے نا. پھر آگے دیکھیں، آیت نمبر ہے 30:28 میں ہے کہ اگر تم اعراض برتو ان سے چاہنے کو رحمت اپنے رب کی، تو امید رکھتے ہو اس کی، تو کہو ان سے ہر کی نرمی بات. یعنی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ خود مطلب اتنے مطلب نارمل جا رہے ہیں، تو ان سے بھلی بات کر دو، ان کو حوصلہ دے دو، ان کو مدد کر لو. مسکرا کے ملنا بھی ایک خوبصورت جو ہے صدقہ ہے. ڈیوائڈ ہز منی انٹو فیملی ریلیٹو صدقہ اینڈ سیلف اینڈ سم سیو. صحیح بات ہے. سیو تو ہم تو بھی آج کل کرتے ہیں، بلکہ آپ اگر ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز ہم سیدھا پڑھیں گے، حضرت عمر کا دیکھیں، باقی جتنے بھی ہمارے صحابہ کرم گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی سائل اگر مانگنے کے لیے آتا تو اس کو خالی نہیں بیچتے تھے. جیسے کل بھی تازہ نے واقعہ بتایا تھا اس میں، کہ اپنے لیے چراغ جو بند کرائے تھے، اس کو ہم نے جو ہے اس کا کل میں نے حساب دینا ہے، لیکن جب کوئی مانگنے آئے تو اس کو اشفیاں دی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم اتنا حد تک نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے. پھر دیکھیں، بچوں کو قتل نہیں کرنا، یہ بھی ہم نے جیسے بات کی ہے، ذہن ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی، ماشاء اللہ نے خود ہی بہت اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. پھر بیجا نفس کو قتل نہیں کرنا، اس میں 5 کیٹیگریز بتا دی تھی، کیا کیا اس میں آ جاتا ہے. یتیم کے مال کو بیجا نہیں کھانا، یہ چیزیں لازمی سوچیے گا، اور بلکہ کوشش کریں اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، خاص کر دعا جن کو نہیں آتی، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے معاف کر دیں میرے والدین کو. ٹھیک ہے، تو یہ والی دعائیں ضرور پڑھیں، اور سب کو دعا میں شامل رکھیں ان شاء اللہ. ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے، اس کے بعد ان شاء اللہ جو ٹائم ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم کتاب و توحید اگر ٹائم میں کچھ بھی کریں گے، تو تجوید آپ کی لائف کی ہوئی ہے، اس سے کوشش کریں گے کتاب و توحید ہی کریں. ٹھیک ہے، اپنی بریک انجوائے کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جیسے دنیا میں ہم کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں نا، تو پھر ہم اس کو اسی نام سے پکارنے لگتے ہیں. تو آئیے ذرا الگ الگ تینوں قسم کی توحید کو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں گے کہ کیا میرے اندر توحید کو پانے کی یہ تینوں قسمیں موجود ہیں, کہیں ڈھکے چھپے میں شرک تو نہیں کرتی. تو اگلا چیپٹر شروع کریں گے التوحید فی الذات, توحید ذات. دو مسئلے اخذ کیے ہیں آرام سے سن لیتے ہیں. جیس از سن آف گاڈ, جیس از گاڈ, یا تھری فرام تھری, یعنی ٹرینیٹی, تسلیس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ یہ
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, کچھ ضرورت با اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. ہو بوڑھے جوایا ہو بچے, یہ یاد سبھی کو ازبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر, قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. آ دیکھ ذرا تو مسکن کو, سینائے نبی انور ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. منشور ہدایت قرآن ہے, دستور اطاعت قرآن ہے, منشور ہدایت قرآن ہے, دستور اطاعت قرآن ہے, بات کی دعوت قرآن ہے, تو مان لے اس کی بہتر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. برکت ہے نزول قرآن کی, بدلی ہے روتے اب انسان کی, برکت ہے نزول قرآن کی, بدلی ہے روتے اب انسان کی, بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ, بس امن و اماں کا یہ گھر ہے, قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے, قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل دیدانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی الحمد للہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو شاید میری آواز نہیں جا رہی جلدی سے آپ لوگ لبیک ٹائپ کر دیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ تاکہ ہم اپنے سیشن کو سٹارٹ کر سکیں اور الحمدللہ مجھے استاذہ جی کی آئی ڈی نظر آ رہی ہے لیکن مجھے ان کا اسکیڈول نہیں پتا اگر استاذہ جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے اور آپ کسی کلاس میں نہیں تو آپ اگر ابھی ٹائم دے سکتے ہیں یا اینڈ پہ آپ بتائیے گا ضرور کیونکہ کل بھی ہم نے آپ کی آئی ڈی دیکھی تو مجھے بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے اینڈ پہ جب دعا پڑ چکی تو میری نظر بڑی اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہو تو ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن اس چیز سے ملتی ہے تو جب تک استاذہ جی کا جواب آتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم یوں کرتے ہیں کہ کتاب التوحید بہت ہی خوبصورت بک اللہ سے محبت اللہ سے رابطہ بڑھنے کی جو چیز اللہ سے باتیں کرنے کا جو طریقہ کتاب التوحید کے بعد آئے گا انشاءاللہ تعالی وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا کل ہم قرآن و سنت کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ سے اللہ کی وحدانیت کیا ہے اور ہمیں اللہ سے کیسے مانگنا ہے اور نبیوں نے کس چیز کی تعلیم دی اور ہمیں بھی اسی چیز کی تبلیغ بھی کرنی ہے اور خود بھی اسی چیز پہ عمل کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا اور اسی خدا کی عبادت کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں توحید کا چیپٹر ہم کر رہے تھے انبیاء کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے انشاءاللہ تعالی وہیں سے کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گی تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کیسے ہیں آپ لوگ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی رہے اور قرآن کا سفر آپ کو کیا دے رہا ہے میرا دل ہے کہ آپ سب شیئر کریں کیا قرآن آپ کو کچھ صرف علمی فائدہ دے رہا ہے یا آپ کا دل دماغ خوشی کچھ بڑھتی جا رہی ہے جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ پڑھانے کا اس وقت موڈ نہیں ہے سننے کا موڈ ہے کہ سنتے تو آپ بہت کچھ ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا پورا قرآن آپ کے آگے کھلا ہوا ہے لیکن میرا سب سے اہم کنسرن ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ کیا یہ قرآن آپ کے اندر ایک خاموشی ایک سکون ایک صبر لا رہا ہے کیا آپ واقعی اس کی خوبصورتی کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں کیونکہ جب تک یہ چیز نہ آئے گی تو کتابوں کا بوجھ زیادہ دن چل ساتھ نہیں چلتا بس یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کو ملینز اور ملینز میں سے چنا ہے آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہدایت کے اس نور سے دور ہیں کچھ تو ویسے اسلام کے نور سے دور ہیں لیکن اسلام والے بھی کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اسلام سے آپ سوچئے کہ اللہ نے آپ کو اس میں سے چنا ہے آپ اللہ کا فیصلہ ہے لیکن اگر آپ نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا ڈھیلا لیا تھوڑا لیا تھوڑا چھوڑا تو کل کیا ہوگا حسرتیں اور آپ کو اپنی خوش قسمتی پہ مان ہونا چاہیے
اللہ سے لاڈ کرنے آنے چاہیے. اپنے اندر دن بدن عاجزی ہو، دوسروں سے بے نیازی ہو، یہ ساری علامتیں اس بات کی کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا کورس کیسا جا رہا ہے تو آپ کچھ سطحی چیزوں کو سامنے رکھیں گے نا، لیکن جو میری نظر میں قرآن ایک سچے طالب کو چیز دیتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے، عاجزی پہلے سے بڑھ جاتی ہے، لوگوں سے چھپنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، اس کو بس ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو ایسا گزار جاؤں کہ جب مالک کے سامنے آؤں تو مالک مجھ سے راضی ہو. اور ماشاءاللہ آپ تو تقریباً میرا خیال ہے کہ آدھا حصہ قرآن کا کر چکے ہیں. لکھے گا ذرا آج آپ کا سبق کون سا تھا، اتفاق نہیں ہوا مجھے آپ کی آیتوں کو دیکھنے کا. کم از کم 15 پارے تو آپ کے ہو گئے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ جی 15th پارا. اس کا تھا کہ میں ذہنی طور پہ ساتھ ہی ہوتی ہوں، بس ایگزیکٹ نہیں بتا ہوتا کلاسز کا. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ 2015 سے لے کے اب 16 میں آئے ہیں، تو کم از کم ایک سال کے تو بچے آپ بن گئے ہیں اور آدھا قرآن تو ہو گیا. الحمدللہ سورۃ اسراء پہ چلیے. یہ تو بڑی انریچ سورت ہے، بڑی خوبصورت سورت ہے. یہی کہوں گی آپ کو بھی اور خود کو بھی، تھوڑی سی زندگی ہے ہمارے پاس. آج کل آپ کا علم لینے کا وقت ہے، فوکسڈ ہو کے لے لیں گے نا تو کل دینے والے بنیں گے. پورا لے رہے ہیں نا تو پورا دیں گے. آج پوری عاجزی آ رہی ہے، کل پوری عاجزی کی تصویر بنیں گے. آج لینے میں کمی ہے نا تو کل دینے کی کمی ہے. آج تو ہو سکتا ہے کلاس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یا آپ کے کوئی گروپ لیڈر کو پتہ لگ جائے آپ کی کمی، لیکن کمیوں کے ساتھ اگر آگے بڑھیں گے نا تو پھر وہ پوری گلوب پہ آپ کی کمیاں دکھیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکت دے. مجھے اپنی انداز، کیونکہ میں بیچ میں آئی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کا ٹائم ایکسٹرا لے لوں، اسی لیے میں جب ان اپوائنٹڈ قسم کی کوئی چیز کر دوں تو پھر مجھے اس میں فیل ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو آپ کا ایکسٹرا ٹائم لے. لیکن چونکہ آئی ہوں، چند باتیں قرآن کی معلومات کے ناطے سے نوٹ کر لیں اور مجھے لکھ دیجئے گا آپ سسٹرز، جتنی دیر بھی میں مائک چھوڑ لوں، لیکن میں آپ کے 3-4 منٹ سے زائد نہیں لینا چاہتی. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے بارے میں چند معلومات. آپ کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں جان کر خوشی ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں 4 مسجدوں کا ذکر ہے، مسجد حرام، مسجد اقصا، قبا اور مسجد درار. دیکھ لیجئے، 3 مسجدیں وہ ہیں جو تقوی کے ساتھ نیکیوں والی ہیں، اور مسجد درار وہ ہے جس سے اللہ تعالی ہمیں آپ کو بچائے. قرآن پاک میں انسان کا ذکر 65 ٹائم آتا ہے، یعنی ناس، انسان، 65 بار ذکر ہے 30 باروں میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی قرآن پاک کا اصل ٹاپک کیا ہے، انسان ہے. الحمدللہ. قرآن پاک میں مرد کا ذکر 24 بار ہے اور عورت کا ذکر بھی 24 بار ہے، یعنی 24 ٹائمز مرد اور عورت کا ذکر ہے. قرآن پاک میں تورات کا ذکر 18 بار ہے. اب یہ جو فگرز ہیں 19-20 کے فرق بھی ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ قرآن پاک میں کن چیزوں پہ بات کی گئی ہے، اور ہم صرف اس کو قرآن خانیوں میں رکھیں اور صرف اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھیں تو حق ادا نہیں ہوتا نا. پھر قرآن پاک میں زبور کا ذکر 3 بار ہے اور انجیل کا 12 دفعہ. 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں. کون سی؟ سورت حمد، سورہ فاتحہ، سورت الانام، سورت کہف، سبا اور فاطر. فاتحہ، انام، کہف، سبا اور فاطر. قرآن پاک میں 7 شہروں کے نام ہیں. کون سے؟ مکہ مکرمہ یعنی مدینہ منورہ، مصر، مدین، حنین، بابل اور ایکا. مکہ، مدینہ، مصر، مدین، حنین، بابل اور ایکا. اور چار دھاتوں کے نام ہیں، یعنی چار مائنز جو ہوتی ہیں نا دھاتیں، سونا، چاندی، تانبا اور لوہا. اور تین درختوں کے نام ہیں، کھجور، زیتون، بیری، سدرا. اور تین سبزیوں کے بھی نام ہیں، پیاز، لہسن، ککڑی. چھ پھلوں کے نام ہیں، انجیر، زیتون، انار، کیلا، کھجور اور انگور. پانچ پرندوں کے نام ہیں، ہدہد، کوا، تیتر، ٹڈی اور ابابیل. ہدہد ہے، کوا تو ہے، تیتر کا مجھے نہیں اندازہ یہ کس کو تیتر کہا جا رہا ہے، میں بھی اس کا کوئی اور نام ہو عربی میں. ٹڈی تو ایک عذاب کی صورت میں آئی ہے اور ابابیل بھی ہے. چار پہاڑوں کا ذکر ہے، کوہ طور، جودی، صفا اور مروہ. یہ ساری باتیں آپ دیکھیے کہ مختلف چیزوں کو شو کرتی ہے نا، اور ہماری قرآن سے محبت کو بھی ثابت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کتاب پر اپنا وقت، مال، صحت، عافیت لگانے والا بنا دے. کیا آپ میں سے کوئی اس وقت، اگر ٹائم ہے میرے لیے کچھ آپ کے پاس، تو پھر مائک پہ کوئی ایک یا دو لوگ آ کے اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک ان 15 پاروں نے کیا دیا، یا پھر آپ اپنی ریکارڈنگ کر کے بھیجیں، جس میں آپ سب، بلکہ آپ کا گروپ بھی ہے کلاس کا، واٹس ایپ پہ ہے، تو آپ لوگ اپنی شیئرنگز بھیجیے کہ ان 15 پاروں نے آپ کو کیا دیا. اس میں محاسبہ بھی ہونا چاہیے، شکرانہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر کچھ کمی بیشی ہوئی ہے تو اس پہ حسرت بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے آسان کرے. جزاک اللہ خیر. آپ کنٹینیو کریں اپنا لیسن تاکہ مجھے گلٹ نہ ہو اس بات کا کہ میں نے اچانک مائک لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محبت کو اپنی محبت میں ڈالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہی کہنا تھا کہ ایک تو نمبر ون یہ کہ آپ کی آواز سن کے بہت اچھا لگا، بہت دن کے بعد آپ کی آواز سنی ہے. اللہ میں آپ کو اس کی جزا دے. میں ابھی جب حج پہ تھی تو ایکسائٹمنٹ تھی جب میں وہ نماز پڑھ نبوی میں عین مکہ میں، اب مجھے ساری سمجھ آ رہی تھی کیونکہ وہ ساری حج کی آیات تھی جو 14 پارہ کے اندر اندر وہ پڑھے تھے، اور میں نماز میں چھوٹے بچے کی طرح پورا سر ہلا رہی تھی کہ ہاں مجھے سمجھ آ رہی ہے، ارے ہاں نہیں یہ نہیں کرنا. ابھی مجھے، میں جاتی اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرتی تھی کہ دیکھیں آج اس سورہ کو پڑھایا تھا، اس کا یہ میننگ تھا. تو الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت تھی. اور پورے حج میں جیسے ہم نے وہ بک بھی پڑھ لی تھی، تو عرفات پہ مجھے، میں پاگلوں کی طرح، میں نے سب کے لیے، اپنے تمام اسٹوڈینٹس جو ساتھ تھے اور آپ کے لیے اور اپنے لیے بھی اتنی دعائیں کی کہ اللہ میاں میں کیا بن گئی ہوں، میں کیا تھی. اور یو نو اتنی خوبصورت سفر، اتنا خوبصورت، بہت بہت اچھا لگا الحمدللہ. اللہ میاں ہم سب کو توفیق دے. میرا دل چاہتا ہے میں جھنجھوڑ کے سب لوگوں کو کہوں کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لو. ام سوری، میں اور نہیں بول سکوں گی. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟
الحمدللہ.
جی استاد جی، آپ کی آواز سن کے میرا دل بہت چاہتا ہے میں شیئر کروں، لیکن آپ کی اس آواز سن کے ہمت نہیں ہو رہی تھی، جھجھک ہو رہی تھی آپ کے سامنے، پھر میں نے زبردستی اپنا ہینڈ ریز کر دیا کہ ایسے پھر کیسے بولیں گے، تو پھر کہ جب میری باری آ جائے گی تو پھر مجھے بولنا بھی پڑے گا، اس لیے میں نے ہینڈ ریز کیا. مجھ سے ہو نہیں رہا تھا، پتا نہیں کیوں ایسی کیوں جھجھک، یا پتا نہیں استاد کا ایسا روب ہوتا ہے. بہرحال قرآن کا سفر تو ایسا ہے جیسا زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی زندگی ایسی بھی ہوگی، یا ہم چیزوں کو ایسے بھی دیکھنے لگ جائیں گے. اور ہاں، یہ بہت تبدیلی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے دل بہت ہی نرم ہو گیا. جیسے اب سسٹر بات کرتے کرتے رونے لگ گئی تھی، ابھی تو میں یہاں گھر میں اکیلی رہتی ہوں. میں کہتی ہوں جب میں پاکستان جاؤں گی تو کوئی بھی ذرا سی بات ہوگی تو میری آنکھیں تو بھر جاتی ہیں بار بار. تو اکیلے میں تو یہ سب چل جاتا ہے، لیکن وہاں میں کیا کروں گی، بار بار میں تو ہر بات پہ جیسے رونا آتا ہے، یا ہر چیز باتیں بہت ساری پہلے بھی پتا تھی لیکن اب جیسے اثر ہونے لگ گیا، پہلے اثر نہیں تھا. اور قرآن کا سفر تو، اور جیسے سسٹر نے کہا کہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے سیم ایگزیکٹ یہی کنڈیشن ہے کہ مطلب بتائیں کہ بس بہت غفلت ہو گئی اور بہت وقت گزر گیا. اب جیسے وہ کل میں نظم بھی، وہ نظم ہے کیا ہے، سن رہی تھی کہ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے. یہ بہت ہی رلانے والی بات ہے، اور اگر ہم ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے. یہ بات بھی سن کر میں، مطلب میں یہ نہیں بتانا چاہ رہی کہ میں روتی ہوں، مطلب دل ایسا ہو گیا ہے. یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ جو اتنا اندر تک چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتا ہے امت کو. اور آپ کے ساتھ اتفاق ہے کہ اب آپ بھی ہیں، تو میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ استاذہ جی، کیا ایسا کورس مردوں کے لیے نہیں شروع ہو سکتا؟ یہ بھی بہت ہیلپ فل ہوگا. شاید آپ کو ہنسی بھی آئے میری بات پر، لیکن اگر کوئی ایسا سبیل الجنہ مردوں کے لیے شروع ہو جائے تو یہ بھی بہت فائدہ دے گا ہمیں. اگر کوئی ایسی لائن ہو یا مجھے نہ پتا ہو تو میں بتا سکوں، پلیز. جزاکم اللہ خیر، مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر واسن جزا استاذہ جی، اور آپ دونوں کی شیئرنگ بھی ماشاءاللہ بہت موٹیویشن والی تھی. اور الحمدللہ آپ نے جیسے شیئر کیا کہ ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں، تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ قرآن کا اثر کرتا ہے اور ہمارے اندر اس چیز کی نرمی پیدا کرتا ہے. اور کیونکہ ہم نے قرآن میں اس چیز کو پڑھا نا کہ کچھ دل ہوتے ہیں وہ بہت پتھر کی طرح سخت ہوتے ہیں، کچھ سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ اللہ کی خشیت سے، سورہ البقرہ میں اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ دلوں کو نرم رکھے قرآن کو سننے کے بعد اور عمل کرنے والا بنائے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب استاذہ جی، آپ نے یہاں لکھا کہ آپ نے ان کو خواب میں دیکھا. میری آپ سے بات کم ہو پاتی ہے، لیکن آپ کو آج بھی، اب میں صبح اٹھی ہوں تو میں ایٹ لیسٹ تقریباً 3 o'clock سے لے کے 4 o'clock مارننگ میں آپ کے ساتھ خواب میں بہت سارے کام کیے. تو میرا آج واقعی یہ دل کر رہا تھا کہ شام کو آپ کو فون کر کے کہوں کہ استاذہ جی، مجھے اب پھر ایک دفعہ کوئی ایسا کام چاہیے جو ہمیں شام کو بھی بہت بزی رکھ سکے، کیونکہ اب دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی وقت فارغ ہو. تو اگر ہو سکے تو ہم ایوننگ میں بھی کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں کہ شام کو لائیو کلاس یا سیشن ایسا 1-2 گھنٹے کا، جس طرح بھی ہو سکے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے فون پہ بھی بات کروں گی. اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ مردوں کے لیے بھی کلاس ہونی چاہیے. تو یہ گھر میں ہمارے بھی یہی ڈسکس ہوا تھا کہ صرف کیا عورتوں کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے, مردوں کو نہیں ہوتی, کہ ان کے لیے قرآن کا کوئی سلسلہ شروع ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اسامہ سر سے کہیں کہ وہ کوئی ایسی کلاس شروع کریں کہ جس میں مردوں کے لیے بھی یہ سلسلہ جاری ہو سکے. مرد سنتے ضرور ہیں تفسیر اردو میں, لیکن پھر وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم ٹیسٹ کیسے دیں اور اس طرح کیسے ہو. تو اللہ کرے کہ ہم نے جو ایک سوچ رکھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے ضرور چلے. جزاک اللہ خیر, واسن جزا. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنی کتاب و توحید کی طرف آتے ہیں. آج اپنا ہم چیپٹر ہی مکمل کر سکیں گے قرآن کی روشنی میں توحید کے حوالے سے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اپنے نوٹس اور پین کے ساتھ بالکل ایکٹیو ہو جائیں آپ سب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
در در ایک در سے اٹھا تو دوسرے, ایک قبر سے اٹھا تو دوسرے, ایک مزار سے اٹھا تو دوسرے میں, تو اس کو تو ہر وقت غم ہی یہ ہوگا نا کہ چلو یہاں سے نہیں ملا تو اب دوسرے گھر چلتا ہوں, چلو اس شہر میں نہیں ادھر جاتا ہوں. تو لہٰذا توحید بندے کو امن دیتی ہے, سلامتی دیتی ہے. عقید توحید پر ایمان لانے والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اے اللہ تو ہمیں انہی لوگوں میں کرنا. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ نساء کی آیت 122, والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. اگلی بات, عقیدہ توحید کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کی دعوت فکر, یعنی پوری دنیا کو یہ دعوت دی گئی. یہ دعوت صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ہے. اس کی دلیل دو سے زیادہ آپ کے سامنے آیتیں رکھوں گی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کو ایک کال ہے لا الہ الا اللہ کی. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہر ایک کو اس کے دین پہ رہنے دو, جو جس پہ اس کو رہنے دو, بس کام اچھے کرو. یہ بھی ایک مغالطا ہے کہ کسی کے الہ ہونے پہ, کسی کے عقیدے پہ بات نہ کرو اور اس کو کام اچھے کرنے دو. نہیں, انشاءاللہ ہم آیتوں کے نمبر نوٹ کریں گے. سورۃ الانعام کی آیت 46, قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم. اے نبی ان سے کہو, کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور تمہاری سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا الہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح بار بار ہم اپنے دلائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, پھر بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں. دوسری آیت سورۃ القصص کی آیت 71 اور 72 ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا. اے نبی ان سے کہو, اور آپ بھی سوچئے کیونکہ یہ ساری آیتیں تھاٹ پروکنگ ہے, سوچنے کا انداز سکھایا جا رہا ہے ان آیتوں میں. اے نبی ان سے کہو, کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا الہ ہے جو تمہیں روشنی دلا دے, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور میرا خیال ہے کہ یہ بات ناروے والوں کو تو بہت سمجھ آئے گی. جب آپ کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں یا لمبی ہوتی ہیں, میکسیمم لمبی رات کتنی ہوتی ہے اس شہر میں, اس ملک میں, کوئی بتائے گا جی؟ چھوٹی کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم 2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے کبھی. اور لمبی سے لمبی راتیں کب آتی ہیں, کوئی آپ نے ایکسپیرینس کی ہو؟ دسمبر میں. کتنی لمبی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیے میرے دو ہی کان ہیں, ہاتھ کھڑا کریں تو کوئی ایک بتا دے. جی جی آپ بتائیے. 3 o'clock رات ہو جاتی ہے اور صبح 8 کو رہتی ہے.
ٹھیک ہے, کتنے گھنٹے ہوئے؟ جی آپ بتائیں. 18 آورز کی رات ہوتی ہے. چلے اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب راتیں چھوٹی ہوتی ہیں 2 سے 3 اباؤٹ, آج کل یہی ہے, کل تو پوری رات میں رات ہی دیکھتی رہی, اور ایون میں نے دیکھا کہ مغرب کے بعد بھی اجالا رہتا ہے, یعنی آپ 12 تقریباً 11 بجے کے وقت بھی باہر آسمان کو دیکھیں تو روشنی تھی, تھوڑی دھندلا پن لگتا ہے. اور ادھر آپ عشاء پڑھ کے بیٹھتے ہیں, میرا آج کل کچھ اسکیڈول ایسا ہوا ہے کہ رات 2 بجے یہاں میری ایک آن لائن کلاس ہوتی ہے تو میں اس کے لیے بھی جاگتی ہوں, تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اور مجھے ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے آبزرو کرنا نیچر کو, تو میں فیل کرتی ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے رات ختم ہو جاتی ہے, یعنی 1-2 گھنٹہ بیچ میں جو ہوتا ہے وہ بھی بس ایسے ہی لگتا ہے کہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب رات چھوٹی ہے دل چاہتا ہے نا آرام کرنے کو, ہم میں سے کوئی ہے جو کھینچ کھانچ کے سورج کو دور کر دے اور رات ہماری آج کل لمبی ہو جائے؟ اور جب 18 آورز کی رات ہوتی ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تھک جاتے ہوں گے لیٹ لیٹ کے, سو سو کے, کروٹے پلٹ پلٹ کے, کہ کیسے ہو کیا ہو, عادت ہو جائے تو ایک اور بات ہے, لیکن کوئی سائنٹسٹ, کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی ریسرچ گاہ یا جہاں سائنٹیفکلی آج کل یعنی ستاروں کو اور سورج چاند کو آبزرو کیا جاتا ہے, کوئی ایسا ہے جو 18 آورز کی رات کو 8 آورز میں کر دے؟ نہیں کر سکتا. یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کوئی ہے کہ جو رب تم پہ رات ہمیشہ کی کر دے؟ اور ایک رات آئے گی, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک رات 3 راتوں کے برابر ہوگی, تہجد گزار اٹھیں گے, نماز پڑھنے کے بعد فجر کا انتظار کریں گے لیکن فجر نہیں ہوگی, انتظار کر کے پھر سوچیں گے, پھر اٹھیں گے پھر رات ہوگی, پھر انتظار کریں گے, پھر ان کے دل میں خوف آئے گا. 3 راتوں تک ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ اچانک باہر سے شور اٹھے گا اور لوگ کہیں گے سورج نکل آیا مگر وہ مشرق کی بجائے مغرب سے آیا. اللہ کی اس نشانی کو دیکھ کے لوگ توبہ کریں گے, معافی مانگیں گے, لیکن کہا اب توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ توبہ کی قبولیت کا ٹائم ایکسپائر ہو گیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی سوچو یہ رات دن کس کے اختیار میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے نہ روشنی دے تو تم میں سے کوئی ہے جو روشنی لے کر آئے؟ کہا کیا تم نے سوچا؟ اور یہ آیتیں سوچنے کا انداز سکھاتی ہیں, آپ ان آیتوں پہ غور کیجیے گا. آپ کا کام کیا ہے اس کے اوپر کہ قرآن پاک ترجمے والا کھول لیں, اس آیت کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں اور ہر آیت پہ کم از کم 3 سے 5 منٹ سوچئے, واقعی یہ کس کے ہاتھ میں ہے, یہ کون کر رہا ہے, کوئی ہے جو رات لے کے آئے, کوئی ہے جو دن لے کے آئے؟ کہا اللہ کے سوا وہ کون سا الہ ہے جو تمہیں رات دلا دے, رات لا دے تم پر اور تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر ایک اور چیز, آنکھیں کھلوائی جا رہی ہیں ہماری, اور آپ دیکھیں یہ چیزیں دیکھنے کے لیے کوئی بہت دور نہیں جانا پڑتا. یہ نہیں ہے کہ توحید کو پانا بڑا مہنگا سودا ہے, کسی بہت بڑی آبزرویٹری میں جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے کوئی دیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو بےچارہ غریب دیہاتی بھی دیکھ سکتا ہے, کوئی شہر میں نہیں وہ کسی جنگل میں بیٹھا وہاں بھی دیکھ سکتا ہے. اگلی چیز جس پہ تدبر کروایا جا رہا ہے اس کا ذکر سورۃ واقعہ کی آیت 68 سے 70 میں ہے. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا جو پانی تم پیتے ہو, اسے تم نے بادل سے برسایا ہے, یہ اس کے برسانے والے ہم ہیں, ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں, پھر تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ یہ دیکھیے پانی کتنی دفعہ دن میں دیکھتے ہیں, کتنی دفعہ پیتے ہیں, آپ اس کو فیل کریں یہ ہے کیا چیز. جب آپ کے حلق میں کانٹے پڑتے ہیں تو یہ پانی جس کا وجود نہیں, اگر یہ گلاس میں نہ ہو, ابھی ہمیں تو یہ گلاس دکھ رہا ہے نا, اگر یہ گلاس نہ ہو تو یہ پانی آنکھ سے دکھے گا بھی نہیں, ٹرانسپیرنٹ, لیکن آپ پیتے ہیں تو کیا فیلنگ آتی ہے, ایسے نہیں لگتا کہ جیسے چین آ گیا, آپ کے سامنے آپ کی من پسند چیز رکھی ہو لیکن آپ کا خلق چھل رہا ہو تو آپ کبھی اس کو نہیں کھائیں گے, پہلے پانی مانگیں گے. یہ کہاں سے آیا؟ بدلیوں میں سے. اللہ تعالیٰ کہتے تم نے برسایا یا ہم برسانے والے, اور بادلوں کو تو میں جہاز میں بیٹھ کے دیکھتی ہوں, میرا بس نہیں چلتا میں کھڑکی توڑ کے باہر چلی جاؤں. اور میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں وہ جہاز کب بنیں گے جس میں پوری پوری دیوار شیشے کی ہوگی, میرا دل چاہتا ہے کہ یہ چھوٹی سی ونڈو جو بناتے ہیں اس سے پورا دکھتا ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں شیشے کے جہاز بن جائے اور انسان اڑتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں باہر بیٹھا ہوں. لیکن غور کرنا چاہیے, بارش ہو جی کہاں سے آئی, یہ آج میں باہر آئی جب تو مجھے اتنا اچھا لگا, پتہ نہیں جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ پریشان ہی تھے, لیکن میں نے ونڈو کھول دی, مجھے چین نہیں آتا. میں کہتی ہوں شیشے سے تو ہم ونڈو سے ویسے ہی دیکھتے ہیں,
ٹی وی کی اسکرین سے آپ دیکھ لیں، کمپیوٹر سے دیکھ لیں، لیکن آپ فیل کریں. آپ کو جب تک وہ فہار نہیں محسوس ہوتی، وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی، آپ کیسے پیار سے کہیں گے کہ سبحان اللہ یہ کہاں سے بارش آئی؟ تو اب آپ اپنے لیے ایک اور کام لکھیں، اور آپ کے لیے یہ بہت ایزی ہے کیونکہ یہاں بارش بہت ہوتی ہے. اب جب بارش ہوگی نا تو آپ نے اس میں بھیگنا ہے، بھیگیں گے. آپ کو پتا ہے کہ بارش کے پانی میں بھی شفا ہے، اور بارش کے اندر بھیگتے ہوئے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. یہ دو آپ کو ایکسٹرا چیزیں پتہ چلیں. کبھی بہت دعا کوئی مانگنی ہو نا، بارش میں جا کے بھیگیں. صحابیات جو تھی یہ بارش کا پانی جمع کر لیتی تھی اور اس کو دوا کے طور پہ استعمال کرتی تھی. اب اس وقت ہمارے پاس وقت اتنا کم ہے تو ہم ان چیزوں کو اس طرح نہیں لے پا رہے، لیکن اگر آپ واقعی انجوائے کرتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کے لیے بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں. کم از کم یہ سوچ ہی نکل آئے کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ دیکھیں، یہ کھاری ہوتا پانی پی سکتے تھے، اور دنیا میں ایسی جگہ ہے کہ پانی کھاری ہے. میں نے پچھلے چند مہینے میں ایک ایسی جگہ ہم نے ٹریول کیا کہ وہاں اس کو کہتے سالٹ سٹی ہے، اور وہاں لیک جو ہے کہتے ہیں اس کے اندر اتنا نمک ہے کہ بندہ اس میں ڈوبتا ہی نہیں ہے. کسی کو آپ ڈبوئیں تو اوپر آ جاتا ہے سطح پہ، کیونکہ اس میں نمک بہت سارا ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ وہاں جب جہاز لینڈ ہونے والا تھا تو قریب بالکل وائٹ جگہ لگ رہی تھی، یعنی نمک ہی نمک ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ پانی کے اندر سے وہاں سے کہتے ہیں کہ سارا نمک نکل کے جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. اس پہ ایکٹیویٹی بھی بہت اچھی بن سکتی ہے، سوچ کا مقام. جیسے اندر آپ ایک سوچ کی فیلنگ دیں اور اس کے ارد گرد چیزیں لکھیں، پانی، بارش، ابھی تک جو پڑی رات، آنا جانا. اور اگلی چیز کیا ہے؟ سورت واقعہ کی ایک اور یعنی سوچ اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں. افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اسے بچہ تم بناتے ہو، اس کے بنانے والے ہم ہیں. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اللہ اکبر. ہر ایک جانتا ہے کہ وہ کس چیز سے بنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی غور کیا، کسی ماں یا باپ کی کوشش سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ کہاں سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے اور موت کہاں آتی ہے؟ کیسے بچہ ماں کے پیٹ میں مختلف شکلیں بدلتا ہے، اور کیسے مرنے کے بعد انسان مختلف مرحلے سے گزر کے میدان محشر میں پہنچے گا؟ یہ سب خود ہی ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اچانک ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ اصل میں تم غلط سوچتے ہو، یہ اس کائنات نے بنایا. دیکھیں، کھیل اور تماشا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کائنات خود ہی بن گئی، یہ ایسے ہی چل رہا ہے. کیسے خود ہی چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیا ایسے ہی اچانک ہو رہا ہے؟ اتفاقات کا مجموعہ ہے یہ دنیا؟ نہیں، یہ وہ ذات ہے جو سب کو چلا رہی ہے اور اس کو کر رہی ہے. پھر اگلی چیز جس پہ ہم تدبر کر سکتے ہیں، سورت واقعہ کی آیت. جی، یہ جو آیت تھی آیت نمبر 58 سے 62 تھی، یہ آیات 58 سے 62. میں ایسے میں اردو غلط بول سکتی ہوں اس لیے میں اوائڈ کرتی ہوں. جو لفظ مجھے اردو میں نہیں بولنا آتا میں اردو میں بولتی نہیں ہوں، لیکن اگر پھر بھی کسی کو اردو میں سمجھنا اور نہ سمجھ آئے انگلش تو ہاتھ کھڑا کر لیں. اگلی چیز جس پہ آپ غور کریں گے وہ کیا ہے؟ سورت واقعہ کی آیت 63 سے پھر اٹک گئی 67. جی، سورت واقعہ کیا کہتے ہیں 67 کو؟ 67 ہاں، تو 63 سے 67، 63 سے 67. افرائیتم، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. یعنی کھیتیوں پہ غور کروایا جا رہا ہے، یہ فصلیں جو اگتی ہیں اس پہ غور کرو. اور اگلی چیز جس پہ تدبر ہے وہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے، اور وہ کیا؟ سورت نخل آیت 66 ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. پیتے ہیں دودھ،
اور مجھے پچھلے ٹرپ میں بتایا گیا تھا کہ یہاں کا دودھ بہت خاص ہے, اور واقعی میرا خیال ہے کبھی دودھ نہیں پیا لیکن یہاں آ کے دودھ پینے میں مزہ آتا ہے. یا تو یہاں کی بھینسیں خالص ہیں کوئی, یا توحید والی بھینسیں ہیں, گائے کا دودھ ہوتا ہے یہ, لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا, اور بالکل فیل آ ہوتا ہے کہ آپ بالکل کوئی نیچرل چیز لے رہے ہیں. آپ سوچیے دودھ کا ایک گلاس, صرف ایک گلاس دودھ انسان کے لیے مبلغ بن سکتا ہے. کل قیامت کے دن کو یہ کہہ دینا کہ اللہ مجھے کوئی استاد نہیں ملا, مجھے کسی نے دکھایا ہی نہیں کہ تو کون ہے, کہاں رہتا ہے, میں تو کسی دین پہ نہیں تھا, اسلام پہ نہیں تھا, میری تو کتابیں بھی میرے پاس میری زبان میں نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کبھی دودھ پیا تھا؟ ہاں اللہ روز ہی پیتے تھے. کہاں سے آتا تھا؟ کالی بھینس, تین قسم کی نالیاں اس بھینس کے اندر, خون کی, سرخ رنگ کا خون, پیشاب کی جس میں گندگی بدبو ہوگی, اور دودھ سفید. کون سی ذات ہے جو گندگی کے اندر سے اور سرخ خون کے اندر سے سفید دودھ نکالے؟ سائغ للشاربین, گلا نرم ہونے لگتا ہے دودھ کو پی کے. کبھی سوچا, کبھی آپ نے سنا آج تک کہ دودھ دھویا اور سرخ رنگ کا نکلا؟ کیونکہ اندر سے پائپ جو تھی وہ رپچر ہو گئی, پھٹ گئی اور اس میں شامل ہو گئی. یا کبھی کسی کو دودھ میں سے پیشاب کی بو آئے؟ ہم تو بنی بھی چیز کہیں رکھ دیں تو پاس کوئی باہر دوسری چیز ہو تو اس کی سمیل شامل ہونے لگتی ہے. کہاں دودھ نکلتا ہے, اور بھینس کتنی کالی بھدی. اور آپ دیکھیے جب نیچر سے رشتے ٹوٹتے ہیں نا, تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ دودھ نکلتا کہاں سے. میں نے ایک اپنی کلاس ایک میں یہ کلاس یہی آیتیں پڑھا رہی تھی, ٹین ایجر بچیاں تھیں, تو میں نے ان کو تدبر کرانا چاہا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا چاہتے ہیں دودھ کہاں سے آتا ہے؟ تو کہنے لگی فیسٹا سے. تو میں سمجھ گئی کیا, اب میں ان سے آگے کیا کہوں. دیکھیے جب انسان نیچر میں رہتا ہے نا, فطرت میں, تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے مسحور رہتے ہیں. سبحان اللہ, سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا, دودھ کس نے بنایا. اور جب مصنوعی دنیا میں رہتے ہیں نا, تو وہاں کیا ہے, دوسروں کو دیکھتے ہیں, ہائے چھت کتنی پیاری ہے, یہ فانوس کہاں سے آیا. اس لیے فطرت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اللہ اکبر. پھر آخری چیز جو اس باب میں جس پہ تدبر کروایا گیا, وہ سورت واقعہ کی آیت 83-87 ہے. فلولا اذا بلغت الخلقوم اانتم حين اذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے, ہم اس وقت اس کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے خیال میں سچے ہو, تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ کبھی کسی کو مرتے دیکھا ہو؟ کتنے ہی پیارے پیار کرنے والے وہاں موجود ہوں, رونے والے, دکھی ہونے والے, ڈاکٹرز, حکیم سارے موجود ہوں, لیکن کوئی روح کو واپس نہیں لا سکتا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی روح کو واپس نہیں لا سکتا, بچے کے اندر جان ڈال نہیں سکتا, تو جو زندگی کے باقی دن ہیں پھر وہ کس کے اختیار میں ہے؟ تو ان ساری آیتوں پہ غور کر کے تدبر کرنا ہے. انشاءاللہ یہاں ہم رکیں گے, اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات جو ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین, آج ہمارا ٹارگیٹ پورا ہوا اور بہت ہی خوبصورت لیسن تھا. کیا سیکھا آپ نے؟ قرآن سے تو ہم بہت کچھ سیکھ ہی رہے ہیں, لیکن یہاں جو ہم نے مسائل دیکھے اور آیات کے حوالے سے, یہاں بھی قرآن کی آیات ہی تھیں, تو یہ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہی ہیں؟ توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ کوئکلی لکھیے گا, غور و فکر کی. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آج ریسپانس تھوڑا سلو ہے, شاید نیٹ کی وجہ سے. آپ لوگوں کو بھی شاید پارٹ آ کر میں کسی وقت پرابلم آتا ہے کہ وائس تھوڑی سی بریک ہو جاتی ہے, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. جی, اور اللہ تعالیٰ پہ پیار بھی آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدی, سبحان اللہ العظیم, کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں کہ جس نے کائنات ہمارے لیے بنائی اور ہمیں اس میں رہنے کا موقع مل رہا ہے, تو ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے, غور و فکر بھی کرنا ہے, تدبر بھی کرنا ہے, اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اس غور و فکر کے ساتھ. اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ ہمارے اندر اترتی چلی جائے, جس طرح کہ ہم نے آیات میں بھی دیکھا کہ کیسے غور و فکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ اگر دن نہ لانا چاہے اور رات ہی رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اور کبھی اس چیز کو ہم یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ بہت دن بادل رہے اور اندھیرا رہے اور کیسے وہ عجیب سی ہونے لگتا ہے فیلنگز کی, ہائے دھوپ نکلے, روشنی ہو, زندگی روشنی کی طرف آئے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی زندگی میں روشنی بھر دے قبر میں, اور ہمیں عمل کرنے والا بنا دے, اور ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کا بہترین طریقے سے شکر ادا کر سکیں, کیونکہ جتنا ہم ان پہ غور کریں گے اتنا ایمان تقویٰ بڑھے گا, اللہ کی رحمتوں پہ پیار آئے گا اور شکر کا جذبہ آئے گا. انشاءاللہ تعالی کل اپنے اگلے کلاس کے ساتھ پھر بشرط زندگی ملیں گے. آج کی کلاس کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور آپ سب سے استاذہ جی کا مجھے یہ سجیشن بہت اچھا لگا کہ جو ہمارا واٹس ایپ پہ گروپ ہے اس پہ آپ لوگ اپنی فیلنگز ضرور شیئر کریں کہ آپ نے 15 پاروں سے کیا سیکھا, اور اس کا طریقہ آپ یوں کر لیں کہ آپ جو بھی آپ سوچ رہے ہوں پہلے اس کو لکھ لیں اور پھر اس کو 2-3 منٹ کی ریکارڈنگ کر کے, تاکہ سب ایک دوسرے سے جب اس کو سنیں تو جب ہم فیلنگز شیئر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی موٹیویشن آتا ہے, اچھا اس کو اتنا سمجھ آ رہا ہے, مجھے تو نہیں اتنا سمجھ آ رہا, میں تو اتنا غور و فکر نہیں کر رہی, یہ تو ان کو اس طریقے سے سمجھ آ رہا ہے تو مجھے بھی سمجھ آنا چاہیے, مجھے اور اس میں دل لگانا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں وہ الحمدللہ ایمان کو بڑھانے والی ہوتی ہیں. اور اتار کے پاس تو ہمیشہ سے انسان خوشبو لے کے اٹھتا ہے نا, تو ایمان والوں کے پاس سے بھی ہمیں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ تقوی اور ایمان بڑھتا چلا جائے. جزاک اللہ خیر, واسم جزا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.